أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، جمیع مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 20 سرنامہ سخن قرار دیا ہے. حضرت کا ارشاد ہے: قرنت الہیبۃ بالخیبۃ، ناکامیوں کو ڈرک اور خوف کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، والحیاء بالحرمان، ججگ اور شرماہٹ کو محرومیوں کے ساتھ، والفرصت و تمر و مر الصحاب، اور فرصت بادلوں کی طرح آتی ہے اور گزر جاتی ہے، فانتہزو فرص الخیر، اور جب تمہیں فرصتیں خیر کی میسر آئیں فوراً ان میں اقدام کرو اور اہتمام کرو. فرصت شناسی تیسرا مطلب ہے جو اس حکمت کے اندر ذکر ہوا ہے. اہم ترین مطلب انسان کی کامیابی کے لیے دین و دنیا میں کوئی بھی امر ہو، اگر انسان فرصت شناس ہو، فرصت کی پہچان رکھتا ہو اور فرصت سے استفادہ جانتا ہو، وہ ہمیشہ کامیاب انسان ہے. اور ناکامیوں کی بڑی وجہ ایک یہ کہ انسان ڈر کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے، دوسرا جھجک شرماہٹ کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے، اور تیسری بڑی وجہ ناکامی کی اور سب سے بڑی وجہ ناکامی کی کہ کامیابی کی فرصتوں سے انسان استفادہ نہیں کرتا. یہ فرصتیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں اور انسان غفلت میں رہ جاتا ہے، سستی کر جاتا ہے، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، سرے سے متوجہ ہی نہیں ہوتا، مشغول رہتا ہے اور فرصتیں گزر جاتی ہیں، ناکام رہ جاتا ہے انسان. پہلا سبب جس کے بارے میں پہلے وضاحت ہو چکی ہے، یہاں زیادہ اس کی طرف توجہ اشارہ کیا پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہ اسی حکمت کے پہلے دو جملے بیان ہو چکے ہیں تفصیل کے ساتھ دیگر مقامات پر مومنین کی خدمت میں. قرنت الہیبۃ بالخیبۃ، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، قانون ازدواج، عمومی قانون ہے، کائناتی قانون، عالمی قانون، تمام کائنات اسی ترتیب سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے. ہر چیز کو جفت بنایا ہے، ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے. کائنات کے تمام ذرات کو اگر دیکھیں، ان کے اندر یہ قانون ازدواج موجود ہے. اور جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے بھرم رکھا ہے قانون ازدواج کا، لیکن انسان نے کیونکہ اختیاراً اس قانون کو عمل کرنا ہے، اسے خراب کیا ہے. لیکن کائنات کی ہر چیز نے اسے محفوظ رکھا ہے، اور ہر چیز کی بقا کا ضامن بھی یہی قانون ازدواج ہے. نباتات کے اندر، جمادات کے اندر، ذرات کے اندر، ہر چیز کے اندر یہ قانون ہے. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے موجودات و مخلوقات کو آپس میں رشتہ قائم کر دیا، جوڑ دیا ان کو، اور ان میں سے ایک قانون، یہ قانون ازدواج، حتیٰ اسماء اللہ حسنہ میں بھی ہے یہ قانون ازدواج. خداوند تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کہ جو کائنات کا حصہ نہیں ہیں، کائنات سے ماورا ہیں، کائنات کا جز نہیں ہوتے اسماء اللہ، جس طرح ہم قرآن مجید میں بہت سارے خداوند تبارک و تعالیٰ کے مقدس ناموں کو پڑھتے ہیں، کسی جگہ پر نام شریف اللہ ہے، کسی جگہ پر نام رحمان ہے، کسی جگہ نام رحیم ہے، کسی جگہ مالک ہے، کسی جگہ حی ہے، کسی جگہ قیوم ہے، کسی جگہ تبارکہ ہے، کسی جگہ تعالی ہے. اور یہی نام جو ہم ورد کے طور پر بعض اوقات ہمیں بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ نام اس طرح سے پڑھو، یہ اثر ظاہر ہوگا. آئمہ اطہار فرماتے ہیں کہ اسماء خدا ابواب معرفت خدا ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے دروازے ہیں. اگر اللہ کے اسماء حسنہ نہ ہوتے کوئی بھی خدا کو نہ پہچان سکتا. یہ ابواب معرفت خدا ہیں. ان ابواب معرفت خدا میں، یعنی ان کی پہچان سے ہمیں حق کی پہچان ہوگی، ذات خدا کی پہچان ہوگی، اور اللہ کی پہچان سے آئمہ معصومین فرماتے ہیں کہ خدا کی معرفت سے انسان کو جہان کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ربط ہے ان چیزوں کا، معرفتوں کا بھی تعلق ہے آپس میں. اسماء اللہ حسنہ مفرد ہیں، اکیلے تنہا اسماء، اور مزدوج اسماء ہیں. اکیلے اسماء اس طرح قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، اکیلے اسماء بھی ہیں. اللہ عزیز ہے، خدا کی ذات حکیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ اکیلے اسماء ہیں، تنہا اسماء ہیں، مفرد یا واحد اسماء ہیں. لیکن بعض اوقات ان اسماء کو باہم ذکر کیا گیا ہے، الحی القیوم دونوں کو ملا کے ذکر کیا گیا ہے. حی ایک اسم ہے، قیوم ایک اسم تنہا ہے، لیکن جب ان دونوں کو ملا کے پڑھے الحی القیوم، یہ دونوں مل کر ایک اسم سوم بنتا ہے. اس اسم کو کہتے ہیں اسم مزدوج، یعنی دو اسماء کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے، اور دو اسماء کے درمیان تعلق سے ایک حقیقت سوم پیدا ہوتی ہے، ایک حقیقت سوم، ایک باب معرفت سوم کھلتا ہے ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب. حی صفات اسماء الہی میں سے، قیوم بھی اسماء الہی میں سے ہے. حی القیوم ایک حقیقت دیگر ہے ذات خداوند تبارک و تعالیٰ میں، یعنی حیات قیومی و قیومیت حی، یہ ایک اسم دیگر ہے. اشارہ کیا فقط آپ کی خدمت میں، بات نہیں کرنی یہاں، کہ یہ قانون ازدواج عمومی ہے، مطلق ہے، تمام عالم ہستی پر سایہ ڈالے ہوئے ہیں، لیکن انسانوں کو یہ فضیلت و یہ شرف دیا گیا ہے کہ اس قانون ازدواج کا ایک حصہ ان کے اختیار میں قرار دیا گیا ہے. ایک تو وہی معروف قانون ازدواج ہے، یعنی عورت اور مرد کا آپس میں رشتہ ازدواج، لیکن انسانوں کے لیے بھی قانون ازدواج اسی ایک رشتے میں منحصر نہیں ہے، بلکہ انسانی صفات میں بھی قانون ازدواج حکم فرما ہے. انسان کے صفات میں قانون ازدواج موجود ہے، یعنی بعض صفات ایسی ہیں جو تنہا بھی انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں وہ تنہا نہیں ہوتی. جب بھی وہ صفت انسان میں پیدا ہو اس کا جوڑا بھی ساتھ پیدا ہو جائے گا، چونکہ وہ دو صفات الگ نہیں کی جا سکتی. اللہ نے ان کے درمیان رشتہ ازدواج، تعلق قائم کر دیا ہے ان کے درمیان. جب بھی ایک صفت آئے گی دوسری صفت خانخواہ آ جائے گی، بغیر اجازت کے آ جائے گی، کیونکہ وہ اس کا جوڑا ہے، وہ اس کا تعلق ہے، اس کا اس کے ساتھ. جس طرح ایک حدیث شریف میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اصول کافی میں یہ حدیث بیان کی ہے بہت ساری جگہوں پر، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر جبریل کو تین چیزیں دے کر بھیجیں کہ جبریل جاؤ آدم کو یہ پیش کرو، اور آدم سے کہو کہ ایک لے لے باقی دو واپس کر دے. ایک لینے کا حق ہے، تینوں نہیں لے سکتے، انتخاب کرے۔ جبریل لے کر آئے جناب آدم کے پاس کہ پروردگار نے، خالق نے یہ تین ہدیے دیے ہیں، لیکن کہا ہے کہ ایک انتخاب کر لو، دو واپس لے جانے ہیں، ایک دین، دوسرا حیا اور تیسری عقل۔ یہ تین چیزیں جبریل لے کر آدم کے پاس آئے، ان تین میں سے ایک لے لو، دو واپس ہو جائیں گے۔ اگر دین چن لیا، حیا و عقل واپس ہو جائیں گے، اگر حیا کو چن لیا، دین و عقل واپس ہو جائیں گے، اگر عقل کو چن لیا، دین و حیا واپس ہو جائیں گے۔ آدم کے پاس جب تینوں ہدیے آئے اللہ کے، آدم نے عقل کو چن لیا، جبریل نے دین و حیا کو کہا کہ آپ واپس ہو، آپ کو انتخاب نہیں کیا گیا۔ دین اور حیا نے جبریل سے کہا کہ جبریل، آپ کو اللہ نے ایسے ہی فرمایا تھا جو آپ نے کر دکھایا ہے، ہم تینوں کو آپ کے سپرد کیا گیا کہ آدم کے پاس لے جاؤ، اور آدم سے کہا کہ تین میں سے ایک کو چن لو۔ آپ نے بھی اپنا کام کر دیا، آدم نے بھی اپنا کام کر دیا، لیکن اللہ نے کچھ ہم سے بھی فرمایا ہوا ہے، یعنی دین و عقل و حیا سے بھی کچھ کہا ہوا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ کہا کہ اللہ نے ہمیں کہا ہوا ہے دین و حیا کو، کہ آپ ہمیشہ وہیں رہنا جہاں پر عقل ہو، عقل کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یہ تعلقات، یہ رابطے خدا نے پیدا کیے ہوئے ہیں حقائق کے درمیان، لہذا ہمیشہ عقل و حیا واہم ہوں گے۔ اگر کہیں آپ کو حیا نظر آتی ہے تو یقین جان لو عقل موجود ہے، اگر کہیں حیا نظر نہیں آتی تو جان لو کہ عقل بھی نہیں ہے وہاں، اور اگر کہیں عقل نظر آئی تو یقین جان لو کہ حیا بھی موجود ہوگی، اور اگر عقل نہیں ہے تو حیا کی توقع نہ رکھنا وہاں پر۔ یہ وہ تعلقات ہیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کے اندر ایجاد کر دیے ہیں، کہ جس طرح ائمہ معصومین علیہ السلام سے مروی ہیں یہ روایات، اس طرح سے اعداد و ارقام کے ساتھ، جن کو ایک بزرگ عالم دین حضرت آیت اللہ مشکینی نے رحمۃ اللہ علیہ، جو قم کے امام جمعہ گزرے ہیں اور مجلس خبرگان راہبری کے رئیس، کچھ سال قبل وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے ان تمام کتب سے، احادیث کی کتابوں سے یہ عددی مواعظ اکٹھے کیے، نام ان کا مواعظ عددیہ رکھا ہے، مواعظ نہیں ہے، اکاش ان کا نام حکمتیں رکھتے، عددی حکمتیں، کہ جن میں معصومین علیہ السلام نے عدد کے ساتھ ان حکمتوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی چار چیزوں کا نتیجہ چار چیزیں ہیں، تین چیزوں کا نتیجہ تین چیزیں ہیں، دو چیزوں کا نتیجہ دو چیزیں ہیں۔ اس طرح کل آپ کی خدمت میں ایک حدیث شریف بیان کی مثلثات کی، کہ تین چیزوں کا نتیجہ تین چیزیں ہیں۔ اس طرح سے ان اعداد و ارقام کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان حقائق کے درمیان رابطہ موجود ہے، خواہ وہ منفی صفات ہوں یا مثبت صفات ہوں۔ جس انسان کے اندر بھی یہ صفات ہوں گی، حسد ہوگا، بخل بھی یقیناً ہوگا، ممکن نہیں ہے کہ ایک حسود سخی ہو۔ بخل اور حسادت ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے، کبھی بھی حسد تنہا کسی کے اندر نہیں آئے گا، بلکہ بخل کو بھی ساتھ لے کر آئے گا۔ اور اس طرح سے فراوان احادیث ہیں، اور جامع ترین حدیث حدیث جنود عقل و جال ہے، جو حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنے اصحاب کے درمیان بیان فرمائی۔ اس کا ایک نمونہ یہاں حکمت نمبر 20 میں امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، اس حدیث کے اندر ہے، قرنت الحیبۃ بالخیبہ، ڈر اور ناکامی کا رشتہ آپس میں جوڑ دیا گیا ہے، جہاں ڈر ہوگا وہاں ناکامی ہے، اور جہاں ہر ناکام انسان کسی خوف کی وجہ سے ناکام ہوا ہے، کسی ڈر کی وجہ سے ناکام ہوا ہے، اور ہر ڈر منتظر رہو کہ ضرور یہ ڈر ناکامی کی صورت میں اس کے اندر ظاہر ہوگا۔ وہ ڈر جو ہم نے ہتھیار بنایا ہوا ہے بچوں کی تربیت کے لیے، کہ بچے کو کنٹرول کرنے کے لیے تنہا چیز جو استعمال کرتے ہیں ماں باپ وہ ڈر ہے، کبھی موہوم چیزوں سے ڈراتے ہیں، کبھی موجود چیزوں سے ڈراتے ہیں، کبھی خیالی چیزوں سے ڈراتے ہیں۔ اور ہم 5 منٹ کی مشکل، ایک ماں یا باپ یا ٹیچر 5 منٹ کی مشکل حل کرنے کے لیے بچے کے اندر 50 سال کے لیے مشکل ایجاد کر دیتے ہیں۔ 5 منٹ کی مشکل نہیں برداشت کر سکتے اپنی، کہ بچہ شور کرتا ہے، وہ 5 منٹ شور برداشت کر لو، لیکن اس بچے کو 50 سال کے لیے ناکام مت بناؤ۔ جب اسے ڈرا دیتے ہیں، اس کے دل میں خوف ڈال دیتے ہیں، یہ خوف انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہ خوف ہے جو عمر میں ساتھ چلتا ہے، انسان کے نہان خانے میں موجود رہتا ہے اور پلتا بڑھتا رہتا ہے، پلتا بڑھتا رہتا ہے، خوف بڑا ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا خوف جب یہ بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، خوف بھی جوان ہو جاتا ہے، اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو خوف بھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ بڑھاپے میں آ کر ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جو بچپن میں جن سے انہیں ڈرایا گیا تھا، اور بڑھاپے میں آ کر زیادہ ڈرتے ہیں ان چیزوں سے۔ ڈر ناکامی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ خوف زدہ کسی کو ناکام کرنا ہے، اس کو ڈرا دو، وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا، کامیابی کی راہ سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ چونکہ عرض کیا کہ اس بارے میں گفتگو مفصل ہو چکی ہے، تکرار نہیں کرتے، صرف اس قانون کی طرف اشارہ مقصود تھا کہ یہ حکمت علوی در حقیقت ایک حکمت الہی کی تشریح ہے۔ حکمت نمبر 20 و دیگر حکمتیں جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں، حکمت الہی کی توضیحات و تفاسیر ہیں۔ یہ قانون ازدواج ہے اللہ کا، انسانی صفات کے اندر رابطہ ہے۔ والحیاء بالحرمان، اور محرومیت و ججک اور شرماہٹ، کہ ججک اور شرماہٹ بھی ایک خوف ہے، یہ بھی ایک خاص خوف ہے۔ اس خوف کی وجہ سے انسان کو محرومی نصیب ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں محروم، علم سے محروم، دانش سے محروم، تجربے سے محروم، کامیابی سے محروم، موفقیت سے محروم۔ کیوں محروم ہیں؟ ججک کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے۔ کتنے بچے ہیں آج موجود، یہ جوانان، جو صحت سے محروم، کامیابیوں سے محروم، تعلیم سے محروم، آسودگی سے محروم، اطمینان سے محروم، ہر چیز سے محروم۔ کیوں؟ ججک کی وجہ سے۔ ججک ہے، شرم ہے ان کے اندر۔ بچے کی عمر ہو جاتی ہے، شادی کی ہو جاتی ہے، ججک کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا، معاشرے سے ڈرتا ہے، ماں باپ سے ڈرتا ہے، لوگوں کی ہنسی سے ڈرتا ہے، غلط کام کراتا ہے، گناہ کراتا ہے، وہاں اس کو شرم نہیں آتی جہاں شرم آنا چاہیے، لیکن جہاں پر اس کو شرم نہیں آنا چاہیے وہاں شرم کھا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دینی احکام نہیں جانتے، خواتین و مرد اپنے فرائض دینیاں نہیں جانتے، کہ اس پوری عمر کے دوران فقہی احکام واجبات ہمارے کیا ہیں۔ مولانا صاحب ممبر میں بیان کر رہے تھے کہ نکاح کے لیے ان کو لے کر گئے، انہوں نے لڑکے سے پوچھا کہ بھائی آج تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہیں اپنے واجبات محرمات سب پتا ہیں، کہ اب ازدواجی زندگی میں تمہارے کچھ اور مبتلاات پیش آئیں گے، تو جانتے ہو سارے احکام؟ کہا جی جانتا ہوں، سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک سنا دو، غسل سنا دو، غسل واجب سنا دو۔ غسل کہاں، طریقہ آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ کہا جاتا ہوں حمام میں جا کے شاور کھولتا ہوں، شیمپو لگا کے نہا کے باہر آ جاتا ہوں۔ بھائی یہ تو نہانا ہے، غسل نہیں ہے، یہ غسل ہے، غسل اور ہے، غسل اور ہے۔ غسل دھونے کو کہتے ہیں، نہانے کو کہتے ہیں، غسل طہارت کے سبب کو کہتے ہیں۔ غسل سے صفائی ہوتی ہے، غسل سے طہارت آتی ہے۔ نظافت اور ہے، طہارت اور ہے۔ شیمپو سے تم جراثیم مارتے ہو، پسینہ دھوتے ہو، لیکن وہ آلودگیاں جو تمہاری روح میں ہیں وہ غسل سے صاف ہوتی ہیں۔ جوان نے کہا جی مجھے تو اتنا ہی بتایا گیا ہے، یا یہی جانتا ہوں۔ انہیں تعجب ہوا کہ یہ مومن کا بیٹا، مومن کی گھر میں شادی ہو رہی ہے، ادھر بھی مومن، جس کی بیٹی ہے وہ بھی مومن، جس کا بیٹا ہے وہ بھی مومن، اور مومنانہ ساری رسومات موجود ہیں، لیکن مومنانہ واجبات کسی کو معلوم نہیں ہے، نہ دولہا کو معلوم ہے، نہ دلہن کو معلوم ہے۔ مولانا ذرا غضبناک ہوئے, انہوں نے دلہا کے والد کو بلایا کہ ادھر ہو بھائی, یہ کیا کہتا ہے بیٹا آپ کا؟ کہا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ, میں نے پوچھا اس کو غسل کا طریقہ آتا ہے تو یہ کہتا ہے میں جا کے حمام میں نہاتا ہوں, یہ غسل ہے. تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل اس کو طریقہ آتا ہے, ہم بھی اسی طرح سے کرتے ہیں, ہم بھی شیمپو کے ساتھ نہاتے ہیں جا کر, آتا ہے طریقہ. اب آپ توجہ فرمائیں کہ ایک باپ بڑھاپے میں پہنچ گئے, ان کو غسل کا طریقہ نہیں آتا, وضو کا طریقہ نہیں آتا, طہارت کا طریقہ نہیں آتا, اپنے آداب دینی نہیں آتے. شرم کس میں ہے؟ ججک کی وجہ سے انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں, ججک کی وجہ سے نہیں پوچھا کہ اگر میں اس عمر میں آ کر اب مولانا سے یا کسی سے پوچھوں وہ کہے گا دیکھو بوڑھے ہو گئے ابھی تک ان کو نہیں آتا طریقہ. دو منٹ کی مسکراہٹ کسی کی تنزیہ وہ برداشت نہیں کر سکتے ججک کی وجہ سے. ججک بھی ایک کمزوری ہے, نفس کی کمزوری کا نام ججک ہے. اس ضعف اور کمزوری کی وجہ سے اپنا فریضہ نہیں جانا, اور وہ فریضہ جس کے ترک کی وجہ سے انسان کو شاید ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑ جائے. امیر المومنین فرماتے ہیں ججک بے جان, پوچھتے بھی نہیں ہیں, شرم آتی ہے پوچھتے نہیں. آپ روایات میں ملاحظہ کریں کہ کس طرح رسول نے, انبیاء نے, آئمہ اطہار نے لوگوں کو دین احکام قرآن مجید میں کتنی صراحت کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام بیان کیے, کتنی صراحت کے ساتھ مردوں کے احکام, عورتوں کے احکام, فقہی احکام, ازدواجی احکام, نام لے لے کے اللہ تعالیٰ نے مقدس کلام میں بیان کر دیا. جب مقدس کلام میں ان احکام کو بیان کرنا شرم نہیں ہے تو پھر ان کے بارے میں سوال کرنا بھی شرم نہیں ہے. شرم نہ جاننے میں ہے. بہت ساری ہماری محرومیاں شرم و جھجک کی وجہ سے ہیں. اور یہ جو مطلب جو ہمیشہ عرض کیا ہے میں نے, بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ضرورت خود بھی محسوس کرتے ہیں, اب ان کی ازدواج کی عمر ہے لیکن جرت نہیں کرتے اپنے ماں باپ کو کہہ سکیں گے, ماں باپ شور مچائیں گے, پوری فیملی کو فون کر کے بتائیں گے دیکھو یہ ابھی جوان ہوا ہے اور شادی کی بات کرتا ہے. وہ کہیں گے ہم تو بڑھاپے تک شادی کی بات نہیں کی, ہم نے اپنے تجربے بیان کرتے ہیں کہ تم ابھی 20-25 سال کے ہو گئے ابھی شادی کی باتیں کرتے ہو, ہم 45 سال میں بھی جا کر شادی کی باتیں نہیں کرتے تھے, ہمارے دادا تو 65 سال کی عمر تک شادی کا نام انہوں نے نہیں لیا. بھائی انہوں نے نہیں لیا ہوگا, نہیں لیا ہوگا, انہیں نہیں ضرورت پڑی ہوگی, انہیں ضرورت ہے ابھی, ان کی شادی کر دو, ابھی شادی کی عمر ہے ان کی شادی کر دو. ایک جوان آئے کہنے لگے کہ آپ ادھر سے کہتے ہو کہ جب ضرورت کسی چیز کی ہو تو کہہ دیا کرو ماں باپ سے جا کر. انہوں نے کہا ہم اپنے والد صاحب سے محترم سے کہا کہ بھائی اب ہم شادی محسوس کر رہے کہ ہو جانی چاہیے ہماری شادی, پڑھ رہے تھے وہ جوان. انہوں نے کہا نہیں ابھی تمہاری عمر نہیں ہے, اور انہوں نے کچھ حدیثیں سنائیں اخلاقی کہ ابھی تم برداشت کرو, ابھی تم ان چیزوں پر عمل کرو. تو کہنے لگے اب میں کیا کروں, وہ تو مجھے اخلاق کا جواب دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ جب کھانے کا وقت آ جائے, والد صاحب کے سامنے کھانا رکھا جائے, تو آپ وہ ڈونگا ڈش ان کے سامنے سے اٹھا کے توزیع المسائل کھول کے بیٹھ جاؤ, اور انہیں کہو کہ کھانے کے بجائے آج چند مسئلے ہی سن لو تم مجھ سے. بھائی جب بھوک لگتی ہے تو کھانا چاہیے, جب پیاس لگتی ہے تو پانی چاہیے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ ضرورتیں, انسانی ضرورتیں بنا کے انسان کے اندر رکھی ہیں, ان میں کوئی جھجک کی بات نہیں ہے, ان میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اگر یہ خوف ان کے دلوں سے نکل جائے, زندگیاں آسودہ ہو جائیں. کتنے شکنجوں میں بعض اوقات انسان زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے لیکن جھجک کی وجہ سے, بے جا شرماہٹ کی وجہ سے اظہار نہیں کرتا اور محرومیت برداشت کرتا ہے. اور تیسرا بڑا سبب ناکامی کا فرصتیں ضائع کرنا ہے. والفرصت تمر مر صحاب, وہ فرصتیں جو زود گزر ہیں, وہ فرصتیں جو تیز گام ہیں, وہ فرصتیں جو آتی ہیں اور فوراً گزر جاتی ہیں, کسی کا انتظار نہیں کرتی, ان فرصتوں کو ضائع کرنا بعض انسانوں کی مہارت بن جاتی ہے. اور جو جتنی فرصتیں ضائع کرے گا اتنا زیادہ ناکام ہوگا. ناکامی کا سب سے بڑا سبب فرصتیں ضائع کرنا ہے. فرصت اشارہ کیا تھا وضاحت اس مفہوم کی کہ اردو زبان میں فرصت فراغت و بیکاری کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں فرصت اس موضوع مناسب وقت کو کہتے ہیں جو کسی خاص عمل کے لیے معین کر دیا گیا ہوتا ہے، اور اس عمل کو اس وقت کے ساتھ معین کر دیا گیا ہوتا ہے کہ اسی وقت کے اندر اگر یہ عمل انجام پائے نتیجہ دیتا ہے، اگر اس وقت کے اندر عمل انجام نہ پائے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، اس معین زمانے کو فرصت کہتے ہیں، کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے امور کو اوقات کے سپرد کر دیا ہے، جس طرح تمام نتائج اسباب کے سپرد ہیں، اسباب و نتائج مل کر اوقات کے سپرد کر دیے گئے ہیں، لہذا انسان کو فرصت شناس ہونا چاہیے۔ ایک بزرگوار مومن کل انہوں نے متوجہ کیا کہ فرصت کا آپ نے متبادل ذکر کیا اپرچونیٹی، اور فرصت شناس ذہن میں آتا ہے اپرچونسٹ، جبکہ اپرچونسٹ ہمارے ماحول میں اچھے معنوں میں استعمال ایسا ہی ہے، اپرچونسٹ صحیح معنی اس کا نہیں ہے۔ اپرچونسٹ کا معنی ہوتا ہے موقع پرست، فرصت پرست، فرصت طلب۔ الفاظ و زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ کچھ لاحقے زبان کے ساتھ لو تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں، ہر زبان وہی زبان جو آپ سب جانتے ہیں، آج کل سب سے زیادہ مومنین کی مانوس ترین زبان انگریزی ہے، انگلش ہے، عربی دین کی زبان ہے، فارسی علمی زبان ہے، اردو قومی زبان ہے، اور انگریزی مومنین کی زبان ہے۔ اس زبان میں بھی قانون ایسا ہی ہے، ہر زبان کی طرح زبان کے قوانین مشترک ہوتے ہیں، مصادیق مختلف ہوتے ہیں، ورنہ زبان کا اصلی قاعدہ انفراسٹرکچر زبانوں کا ایک ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی ایک زبان کا انفراسٹرکچر سمجھ جائے کوئی انسان، وہ تمام زبانوں کے لٹریچر کا ماہر ہو سکتا ہے۔ ادیب لوگ ایسے ہوتے ہیں، زبان شناس۔ ہر زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر آپ ایک لفظ کے ساتھ کوئی لاحقہ لگا دیں اس کے معنی بدل جاتے ہیں، وہی لفظ، وہی مادہ، وہی ظاہر، وہ جب دوسرے لاحقے کے ساتھ ملتا ہے اس کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگی یہ انگلش زبان، جو مجھے تو نہیں آتی، آپ کو آتی ہے، لیکن اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر اس کے لاحقے بدلتے رہیں تو ایک ہی لفظ کے معنی بدلتے رہیں گے۔ مثلا آپ کہیں کہ گیٹ آن، اس کا ایک معنی ہے، گیٹ اٹ اس کا ایک اور معنی ہے، گیٹ آؤٹ اس کا الگ معنی ہے۔ لاحقے بدلتے جائیں گے، لفظ وہی ہے لیکن اس کے معنی بھی بدلتے جائیں گے، بدلتے جائیں گے اس کے معنی، ہر زبان کے اندر ہے، اردو کے اندر بھی ہے، اور فارسی اور عربی کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر آپ فرصت کا معنی اپرچونیٹی ہے، وہی متبادل لفظ، اور اردو زبان میں موقع، مناسب موقع، اگر قریب ترین لفظ اردو کا فرصت کے لیے ترجمے کے طور پر استعمال کرنا چاہیں، مناسب موقع ہے، مناسب موقع، موضوع وقت۔ لیکن موقعوں کے لحاظ سے بھی انسان بعض اوقات موقع پرست کہلاتا ہے کوئی انسان، یا فرصت طلب، فارسی میں اس کو فرصت طلب کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو اپرچونسٹ، جیسے مفاد پرست انسان ہوتا ہے۔ موقع پرست انسان اس انسان کو کہتے ہیں، موقع پرستی فرصت شناسی نہیں ہے، فرصت شناس اور ہے، فرصت پرست اور ہے، فرصت طلب اور ہے۔ اپرچونسٹ کا مطلب فرصت شناس نہیں ہے، اپرچونسٹ کا مطلب فرصت طلب یا فرصت پسند انسان ہے، یعنی موقع پرست۔ موقع پرست انسان اس کو کہتے ہیں جو اپنے مفادات کے لیے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے، کسی دوسرے کی مجبوری اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ دوسروں کی مجبوریوں سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے جب کوئی کرائسس میں ہے تو اس کی عید ہو جاتی ہے، یہ کہتے ہیں اب پھنسا ہے وہ، لہذا اپنی تمام آرزوئیں وہاں پوری کرتا ہے۔ ایسے انسان کو کہتے ہیں یہ موقع پرست انسان ہے، کہ جو فقط اپنے مفاد کو دیکھتا ہو اور کسی چیز کو نہ دیکھتا ہو، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے موقع کی تاک میں رہتا ہو، موقع کی تلاش میں رہتا ہو، اور جو ہی وہ موقع اس کو ملے فوراً فائدہ اٹھاتا ہے، ذاتی اپنا مادی فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے فائدہ اٹھانے سے کسی کو نقصان پہنچے، کوئی تباہ ہوتا ہے، کوئی ویران ہوتا ہے، کسی پہ ظلم ہوتا ہے، کسی پہ ستم ہوتا ہے، کسی کی زندگی تباہ ہوتی ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے. اس انسان کو کہتے ہیں موقع پرست انسان، اپرچونسٹ انسان، کہ جس کے اندر فقط مادیت موجود ہو وہ ایسا ہی بن جاتا ہے، موقع پرست بن جاتا ہے. لیکن نہج البلاغہ میں حضرت جس حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں وہ موقع شناسی ہے، نہ موقع پرستی. کہ انسان کو فرصت شناس ہونا چاہیے، نہ فرصت پرست ہونا چاہیے. انسان کو موقع پرست نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو شناخت رکھنی چاہیے، پہچان رکھنی چاہیے، دقیق اس کو آشنائی ہو. اس کے ہٹ کر ایک اور اسی کے مشابہ مطلب ہے، وہ بھی لاحقے بدلنے سے اس کے معانی پہ اثر پڑ جاتا ہے، اور وہ ہے مصلحت. مصلحت جو ہم سب کی زندگیوں میں اصل اولی مصلحت ہے، مصلحت مفاد، فائدہ، اپنا اپنی ذات کا فائدہ. مصلحت پسندی یہ غلط چیز ہے، مصلحت اندیشی خوب ہے. مصلحت ایک معنی ہے، لیکن اگر کہا جائے مصلحت اندیش ہو انسان، یہ خوب ہے، یہ حکیم انسان ہے، یہ دانا انسان ہے جو مصلحت اندیش انسان ہے. لیکن مصلحت پرست انسان نہ، یہ غلط انسان ہے. مصلحت پرست انسان، مصلحت اندیش انسان کس کو کہتے ہیں اور مصلحت پرست کس کو کہتے ہیں؟ مصلحت اندیش انسان وہ ہے کہ جو دور حقائق پہ نظر رکھتا ہے، حازم ہوتا ہے، دور اندیشی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر نگاہ کرتا ہے کہ میں اگر یہ راستہ طے کروں، میں یہ فیصلہ کر لوں، میں اس راہ پہ اگر چل پڑوں، کتنا کامیاب ہوں گا، کتنا حقیقت کے قریب ہو جاؤں گا، اور کتنا حقیقت میرے ہاتھ آ جائے گی. یہ اس کی مصلحت اندیشی ہے کہ اس راہ پہ چلنے سے میں حقیقت کی راہ کے قریب ہو سکتا ہوں، یہ مصلحت اندیش کرتا ہے، کامیابی اس راہ کے اندر نصیب ہوگی. لیکن مصلحت پسند یا مصلحت پرست انسان وہ ہوتا ہے جس کو حقیقت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، حقیقت نابود ہو، تباہ ہو، فائدے سے سروکار ہوتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ کہاں ہوگا. یہ مصلحت پرست انسان ہوتا ہے. مصلحت پرستی یہ بعض اوقات جرم بن جاتا ہے. وہی جو آج ہم نے جو اپنے دینی اصول بنا رکھے ہیں، کچھ اللہ نے دینی اصول دین بنائے ہیں، کچھ ہم نے خود دینی اصول بنا لیے، عملی دینی اصول، اور ان پہ ایمان لے آئے ہیں، ان میں ایک مصلحت پسندی ہے، مصلحت پرستی ہے کہ یا یہ کام کرنے میں میرا فائدہ نہیں ہے، یہ کام کرنے میں مجھے کوئی سود حاصل نہیں ہوتا، مجھے کوئی نفع نہیں ملتا، اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ مصلحت پسندی ہے. لیکن مصلحت اندیشی جس میں انسان دیکھتا ہے کہ یہ راہ آیا اس کے اندر نتیجہ حق نکلے گا یا نہیں نکلے گا، وہ نتیجہ ممکن ہے میرے نفع میں ہو، ممکن ہے میرے نفع میں نہ ہو، لیکن راستہ درست یہی ہے، یہ مصلحت اندیشی ہے. مصلحت پرستی نہ، حق ہو یا نہ ہو مجھے کیا سود ملے گا، میرا مفاد کتنا وہاں پر موجود ہوگا. اگر اپنے مفاد کو دیکھ کر کوئی کام کرے یہ مصلحت پسندی ہے، لیکن اگر حق کی خاطر اور سوچ کر کہ یہ راستہ حق تک مجھے پہنچائے گا یہ مصلحت اندیشی ہے. اسی طرح موقع پرستی اور موقع شناسی دو الگ مطلب ہیں. موقع شناس انسان وہ انسان ہے کہ جو اوقات کی معرفت رکھتا ہے کہ کن اوقات میں مناسب اقدام کیے جائیں جو نتیجہ بخش ہوں، جن کا نتیجہ لیا جا سکتا ہے. اور موقع پرست انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے فائدے ذہن میں رکھ کے موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ میرا فائدہ کس وقت حاصل ہوگا، مجھے مفاد کب ملے گا. بہترین انسان فرصت شناس انسان ہے، نہ فرصت پرست انسان. فرصت طلب نہ، جو اپنے ذاتی مفادات، اپنے مادی مفادات اور اپنی خواہشات کی خاطر اور دوسروں سے قطع نظر کر کے، دوسروں سے صرف نظر کر کے، چشم پوشی کر کے، صرف اپنے مفاد کو دیکھتا رہے اور اس مفاد سے فائدہ اٹھائے، نہ، یہ موقع پرستی ہے. موقع شناسی ضروری ہے عزیز من، موقع شناسی کہ آپ نے جو فرائض و ذمہ داریاں انجام دینی ہیں ان فرائض کی ادائیگی کا موقع کب ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں، نماز صبح کا ایک وقت ہے، آپ جب نماز صبح کے لیے اٹھتے ہیں موقع شناس ہیں آپ، فرصت شناس ہیں آپ، کہ آپ کو معلوم ہے اپنی نیند خراب کر رہے ہیں. موقع پرستی اور موقع شناسی میں یہ فرق ہے کہ جو صبح کہے کہ یہی تو نیند کا بہترین وقت ہے، کیونکہ صبح کے وقت ہی نیند زیادہ گہری ہو جاتی ہے، اسی وقت کہتے ہیں شیطان بھی آ جاتا ہے، لوری بھی سناتا ہے، تھپکی بھی دیتا ہے. وہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ بین الطلوعین، طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، جی گہری نیند کا وقت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد، اس سے پہلے بھی نیند گہری نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی نیند گہری نہیں ہوتی، پہلے بھی آنکھ کھلتی بند ہوتی رہتی ہے، بعد میں بھی آنکھ کھلتی بند ہوتی رہتی ہے، لیکن اس ڈیڑھ گھنٹے میں صرف بند ہی رہتی ہے. شیطان بھی آ کر لوری دیتا ہے کہ یہ بہترین وقت ہے نیند کا، سو جاتا ہے انسان، اس وقت میں سو جاتا ہے انسان. جس نے اٹھنا ہے عبادت کے لیے، اسے معلوم ہے کہ یہ وقت ہے عبادت خدا و بندگی خدا کا، یہ بندگی خدا کا بہترین وقت ہے، سحر کا وقت اور طلوع فجر کا وقت بہترین وقت ہے. یہ موقع شناس انسان ہے، کیونکہ بندگی اس کا فریضہ ہے اور اس بندگی کا وقت اسے معلوم ہے کہ اس وقت میں بندگی کی جائے تو بندگی ہے. لیکن اگر انسان یہ کہے کہ اس وقت میں اٹھوں گا نیند ڈسٹرب ہوگی، جب نیند خراب ہوگی تو پھر میں اٹھ کے اپنے جاب پر جاؤں گا تو صحیح فریش نہیں ہوں گا، یا میں جب فلاں کام کروں گا کھیل کے لیے جاؤں گا تو وہاں میں صحیح فریش نہیں ہوں گا. نماز پڑھنے سے نیند ڈسٹرب ہوگی، نیند ڈسٹرب ہونے سے طبیعت خراب ہو جائے گی، طبیعت خراب ہونے سے میں وہاں اچھی پرفارمنس نہیں دکھا سکوں گا. لہذا یہ بہترین وقت ہے سونے کا، یہ ہے موقع پرست انسان. جو موقع شناس ہے اسے معلوم ہے کہ میری ذمہ داری، میرا فریضہ، اس کو انجام دینے کا بہترین وقت فجر کا وقت ہے. لیکن موقع پرست کیا کہتا ہے کہ آرام کا وقت بہترین وقت صبح کا وقت ہے. یہ صبح کو آرام کرتا ہے، وہ صبح کو عبادت کرتا ہے، یہ بندگی کرتا ہے. ایک فرصت شناس ہے، ایک فرصت طلب ہے، ایک اپرچونسٹ ہے اور ایک اپرچونٹی کی شناخت رکھتا ہے، قدردانی کرتا ہے کہ یہ فرصت بندگی اگر میرے ہاتھ سے نکل گئی مجھے دوبارہ میسر نہیں آئی. موقع پرستی منفی معنی ہے، موقع پرست نہیں ہونا چاہیے انسان کو، یعنی مفاد پرست، کہ صرف انسان اپنے مفادات کو دیکھتا رہے باقی کسی چیز سے کوئی سروکار نہ ہو. نہ عزیز من، فرصت شناسی میں کبھی ہمارا مفاد ہوتا ہے، کبھی ہمارا مفاد نہیں ہوتا. یہ دوسروں کے ساتھ جب آپ بلائی کرتے ہیں، کسی دوسرے کے ساتھ جب بلائی کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ ہمدرد ہو جاتے ہیں جب مریض اسپتال چلا جاتا ہے اور ڈیتھ ہو جاتی ہے، جب اناؤنس ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا، اس وقت ہم چھٹی لے کے آفس سے جاب دکان بند کر کے اس کے جنازے میں پہنچ جاتے ہیں. اس وقت پھر جا کے اس کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں، جی اگر کوئی ضرورت ہو تو ہمیں خیرات وغیرہ اگر کرنی ہو، کوئی خرچہ ورچہ ہو تو ہمیں بتانا. اب وہ کہیں جی اب ضرورت ہے، ہم نے دیکھ پکانی ہے، لاکھ روپیہ چاہیے. آپ بھی ہزارے ہمدردی کے طور پر کے رشتہ دار تھا، عزیز تھا ہمارا، لاکھ روپیہ دیکھ کے لیے دے دیتے ہیں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے. یہ جو آپ نے آج ایک لاکھ دے دیا اس کے مرنے کے بعد اس کے ایصال ثواب کے لیے، اے کاش اسپتال میں پہنچاتے بر وقت، شاید 10 روپے میں اس کی جان بچ سکتی تھی، شاید 100 روپے میں اس کی جان بچ سکتی تھی. کتنے لوگ ہیں کہ بر وقت ان کو مداوا نصیب نہیں ہوتا، بر وقت ان کو علاج نصیب نہیں ہوتا، اور بے وقت ان کے اوپر بڑی عنایتیں ہو جاتی ہیں، بے وقت کی عنایتوں کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ملتا، وقت کے مختصر تعاون کا ان کو بہت فائدہ ملتا ہے. یہ اپرچونزم نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہ آپ اپنے مفاد میں کہ میں دیکھوں کہ اس کی جیب سے کیا نکال سکتا ہوں، اسے کب دھوکہ دے سکتا ہوں، موقع پرستی نہیں, موقع شناسی ہے کہ بہترین وقت دوسروں کی مدد کا کون سا وقت ہوتا ہے, آیا ان کے مر جانے کے بعد ہے یا ان کی ضرورت کے وقت ہے. ضرورت کے وقت جا کر ممکن ہے مختصر رقم سے آپ اس کی بڑی ضرورت حل کر دیں, اور وقت گزر جانے کے بعد بہت بڑی رقم دے کر بھی اس کی معمولی سی مشکل بھی نہ حل کر سکیں. فرصت شناس ہوتے. آپ توجہ فرمائیں, کوفہ والے کربلا نہیں آئے, خود کربلا کے اندر قیام مقدس سید الشہداء کے اندر اس عنصر فرصت شناسی کا بہت اہم کردار ہے. سید الشہداء فرصت شناس انسان تھے, اور اس لحاظ سے یزید احمق نکلا کہ سید الشہداء جس فرصت کی تلاش میں تھے اس احمق نے وہ فرصت خود مہیا کر دی, وہ فرصت خود مہیا کر دی. ہمیں بظاہر جو لگتا ہے کہ یزید حسین کی تاک میں تھے, یزید حسین کی تاک میں تھا کہ کسی طرح حسین کو گھیر لے, لیکن اگر حسینیت کا مطالعہ, یہ یزیدیت کا مطالعہ کریں تو یوں نظر آتا ہے کہ یزید حسین کی تاک میں بیٹھا ہوا تھا کہ کسی جگہ حسین کو گھیر لے, لیکن اگر حسینیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں حسین یزیدیت کی تاک میں بیٹھے نظر آتے ہیں کہ کسی جگہ یزیدیت کو گھیر لیں اور گھیر کے کاری ضرب اس کے اوپر لگائیں. یہ عنصر فرصت شناسی ائمہ اطہار کی زندگی میں بہت نمایاں ہے عزیز من, بہت نمایاں ہے. اہل کوفہ کربلا نہیں آئے, ہزاروں کا لشکر تشکیل دیا, بڑے پیسے جمع کیے, فنڈ جمع کیے, چندے جمع کیے, بلکہ جناب مسلم کی اسیری, جناب مسلم جس وجہ سے ان کا مخفی وہ ٹھکانہ جو تھا وہ کشف ہو گیا, وہ بھی یہ چندہ سکیم کی وجہ سے کشف ہو گیا تھا. چونکہ کچھ بزرگان کوفہ نے یہ سکیم بنائی ہوئی تھی کہ چندے اکٹھے کرو, اسلحہ بناؤ, دفاعی انتظام کرو, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہتھیار جمع کر رہے ہیں, چندے اکٹھے کر رہے ہیں, تلواریں, نیزے, ڈھالیں اور دفاعی اور افینسو ڈیفینسو سامان سارا خرید رہے ہیں, عبیداللہ نے ایک شخص کو پیسے دیے, معقل نامی جاسوس کو, اور اسے کہا کہ جو یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے مسلم ابن عقیل کی, اس میں شامل ہو جاؤ. اندر شامل ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم بھی ایک ڈونر کی حیثیت سے اس کے اندر داخل ہو جاؤ. معقل بہت بڑی پیسے لے کر, بڑی اماؤنٹ لے کر, تھیلے لے کر, درہم و دینار کے اشرفیاں لے کر, جو سونے چاندی کے سکے تھے, یہ لے کر مسجد کوفہ میں روز آتا اور آ کر بڑے خضوع خشوع سے نماز پڑھتا اور روتا اور قبل و بعد درود بھیجتا رسول و آل رسول پر, اور پھر لوگوں سے پوچھتا کہ میں نے سنا ہے یا حسین ابن علی کے نمائندے آئے ہوئے ہیں, وہ کہاں ہیں, کہاں رہتے ہیں وہ, انہوں نے کہا ان کا ٹھکانہ بتا دو مجھے. لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا, کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جناب مسلم کہاں رہتے ہیں, کس کے گھر میں ہیں, لیکن جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, اس نے کہا میں ایک دیہات کا نام لیا, میں وہاں سے آیا ہوں اور میں مدد کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس وہاں کے اس علاقے کے لوگ بنو امیہ سے تنگ ہیں, شامی حکومت سے تنگ ہیں, یزید کے مخالف ہیں, ہم بھی بڑے مخالف ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس تحریک میں شامل ہونا, ان لوگوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے اور یہ پیسہ دیا انہوں نے مجھے, اور اب میں جناب مسلم کو دینا چاہتا ہوں. ایک دو نے کہا کہ آپ ہمیں دے دو, ہم پہنچا دیں گے, انہوں نے کہا نہیں, مجھے تاکید کی گئی ہے کہ میں خود جناب مسلم کے ہاتھ میں دوں جا کر. یہ روز آتا, آ کر نماز پڑھتا, نماز میں روتا, گریہ کرتا اور شان اہل بیت بیان کرتا, سید الشہداء کی باتیں کرتا. مسجد کوفہ میں آنے والے متاثر ہوئے اس شخص سے, آخر کار اسے جا کر جناب مسلم کے قریبی ساتھی سے ملا دیا, مسلم ابن اوسجا سے. مسلم ابن اوسجا سے اس کی ملاقات کروائی, مسلم ابن اوسجا کو ٹھکانہ معلوم تھا, وہ لے کر چلے گئے جناب مسلم کے پاس. اس شخص نے جا کر وہ کہانی سنائی کہ میں آیا ہوں, اتنے قبیلوں کا نمائندہ بن کر آیا ہوں, ان قبیلوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور مجھے کہا کہ آپ جا کر پہلے اعتماد بناؤ تاکہ ہم بھی بعد میں دستے اور فوجیں لے کر جناب مسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ ڈونر کے روپ میں داخل ہوا اس تحریک کے اندر، اور پھر روزانہ وہاں پر تظاہر کی، ریاکاری کی، نمازیں عجیب و غریب پڑھنا اس نے شروع کی، ریاکاری کی، اور قصیدے پڑھنا شروع کیے امام حسین علیہ السلام کے، اپنا دلی لگاؤ ظاہر کرنا شروع کیا، اور شہادت کا جذبہ اپنا ذکر کیا کہ میں کس قدر تڑپ رہا ہوں شہادت کے لیے، میری جان رکتی نہیں ہے میرے بدن کے اندر. یہ سب کچھ اس نے کہانیاں بیان کی، اور تھوڑا تھوڑا اعتماد حاصل کر لیا. جب آخر کار جناب مسلم سے اسے ملایا گیا، اس نے فوراً عبیداللہ کو اطلاع دی کہ مسلم حانی ابن عروہ کے گھر میں موجود ہے. عبیداللہ آیا پہلے خود چیکنگ کے لیے کہ واقعاً موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. یہ وہی وقت تھا جب مسلم ابن عقیل سے میزبانوں نے مل کر یہ کہا تھا کہ جب عبیداللہ آئے تو قتل کر دیتے ہیں، جناب مسلم حملہ کریں گے اور یہیں اس کا کام تمام کر دیں گے، کہ جناب مسلم نے یہ کام نہیں کیا اور فرمایا کہ میں اس خاندان سے ہوں جو کبھی بھی پشت سے حملہ نہیں کرتا. کب میں نے کرنا ہے حملہ، لیکن جب کروں گا تو سامنے سے حملہ کروں گا اور بتا کے کروں گا حملہ. جناب مسلم نے وہ کام نہیں کیا. اس طرح سے جناب مسلم کا یہ خفیہ ٹھکانہ یہ کشف ہو گیا، اور وہ تحریک جو اتنی مضبوط ہو چکی تھی وہ سب کے سب ناکام ہو گئی وہاں پر. یہ کوفی اس وقت ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے چھوڑ گئے، نکل گئے. بعد میں واقعہ کربلا جب ہو چکا، بعد میں توبہ کی انہوں نے. یہ بڑے بڑے جو سردار تھے، سلیمان ابن سرد خزائی اور اس قسم کے بڑے بڑے لوگ، جو کربلا نہیں آئے، کوئی مجبوری میں نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی ان کی، یہ کربلا نہیں آئے. بعد میں انہوں نے توبہ کی اور تائبین کے نام سے مشہور ہوئے. 4000 آدمیوں کا لشکر تشکیل دیا انہوں نے، 4000 آدمی، 4000 آدمیوں نے اپنے خون کٹ لگائے اپنے ہاتھوں پر خنجر سے، اور اپنے خون سے لکھا، عہد کیا. ہر ایک نے اپنا خون، یہ عربوں کے اندر ایک رواج تھا کہ اپنے خون سے انہوں نے عہد کیا کہ ہم آخری قطرے تک لڑیں گے اور انتقام لیں گے سید الشہداء کا. اور یہی ہوا، 4000 کا لشکر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جنگ کی شامی فوج کے خلاف، اور سب کے سب 4000 کے پورے سب کے سب مار گئے، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے. توجہ فرمائیں کہ بے وقت بے موقع 4000 مارے گئے. اگر کربلا میں 400 بھی آ جاتے، فرصت گوا کے 4000 مارے گئے، سب شہید ہو گئے. فرصت گوا کے اتنا خون بہایا، وہ خون کسی کام نہیں. اگر یہ وقت پر، موقع پر جب ضرورت تھی اس وقت آ کر یہ اقدام کرتے، شاید 400 بھی ان میں سے اگر مدد حسین کو پہنچ جاتے، نقشہ جنگ کا بدل جاتا. فرصت گوا کے انہوں نے یہ کام کیا. اچھا کام تھا، بہترین کام کیا، شہادت پیش کی. لیکن بر وقت شہادت کا اور اثر ہوتا ہے، بے وقت شہادت کا اور اثر ہوتا ہے. امیر المومنین یوں نہیں کہ فقط بیان کر رہے ہیں امت کو کہ آپ فرصت شناس بنو، اور خود فرصت شناس نہیں تھے. امیر المومنین اپرچونسٹ نہیں تھے، فرصت پرست نہیں تھے. امیر المومنین کو اقتدار پہ قبضے کرنے کے لیے بہترین مواقع ملے، لیکن امیر المومنین نے اقتدار ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرصتیں، اگر ان فرصتوں میں امیر المومنین استفادہ کرتے تو موقع پرست کہلاتے، نہ موقع شناس. اور امیر المومنین نے موقع پرستی نہیں، موقع شناسی دکھائی، موقع شناسی دکھائی. خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، فرماتے ہیں کہ جب وہ حالات پیش آ گئے رسول اللہ کے بعد، جب وہ صورتحال پیش آئی کہ امیر المومنین رسول اللہ کے کفن و دفن میں مشغول تھے، اور حزبیں، ایک خفیہ حزب پہلے سے انصار کے اندر وجود میں آ چکی تھی. حزب، سارے انصاری نہیں تھے اس میں شامل، انصار کے اندر ایک حزب پیدا ہوئی تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ احزاب کا مقصد ہمیشہ اقتدار ہوتا ہے، احزاب کا مقصد اقتدار ہوتا ہے. جتنے بھی مجموعے بنتے ہیں، آج بھی اگر آپ جا کر سوشیالوجی میں ان کی ڈیفینیشنز کو مشاہدہ کریں تو یہی آپ کو ملیں گی، اور آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے. آج بھی اسی طرح سے طبقات کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. طبقہ ایک خاص قسم کے مجموعے کو کہتے ہیں, حزب ایک الگ تھلگ مجموعے کو کہتے ہیں, ہر کا ایک خاص ڈیفینیشن ہے, امت ایک الگ مجموعے کو کہتے ہیں. حزب ہمیشہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو یا مالی اقتدار یا سیاسی اقتدار یا قومی اقتدار یا مذہبی اقتدار میں آنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں, ایکا کر لیتے ہیں, جن کے اندر نقطہ اشتراک فقط اقتدار ہوتا ہے, اقدار نہیں ہوتی, فقط اقتدار کے لیے یہ حزب بن جاتی ہے. یہ حزب انصار کے اندر موجود تھی, پہلے سے وہ اقتدار پہ نظریں جمائے ہوئے تھے اور روز رحلت رسول اللہ کی انتظار میں تھے کہ کس دن رسول اللہ اس دنیا سے جاتے ہیں تاکہ ہم اقتدار کے لیے کوشش کریں. یہی کیا انہوں نے, سقیفہ میں اکٹھے ہوئے چند انصار جو پہلے سے طے شدہ ذہنیت تھی ان کی, اور بیٹھ کر انہوں نے فوراً اقتدار کا فیصلہ کیا اور دلائل دیے کہ ان دلائل سے ہمارا حق بنتا ہے, رسول اللہ کے بعد حکومت ہمارا حق بنتا ہے. مہاجرین کو معلوم ہوا, مہاجرین کے اندر بھی ایک حزب موجود تھی, سارے مہاجرین اس کام میں شامل نہیں تھے, چند افراد تھے ان کی بھی ایک حزب تھی اور ان کی نگاہیں بھی اقتدار پہ لگی ہوئی تھیں. جب انہیں خبر ملی کہ انصار مقدم پہل کر گئے ہیں, حزب مہاجرین پہنچی, فوراً جا کر انہوں نے مداخلت کر کے اور حزب انصار کا فیصلہ کینسل کروا دیا اور اپنا فیصلہ ان پر مسلط کروا دیا. چند افراد انصار کے اور چند افراد مہاجرین کے, دو حزبیں تھیں, در حقیقت انہوں نے آپس میں طے کر لیا, سمجھوتا کر لیا, چونکہ دونوں کا مقصد اقتدار تھا, دونوں کا مقصد اقتدار تھا. لیکن جس کو خدا نے اقتدار کا وارث بنایا تھا, جس کو اقتدار جس کا حق بنایا تھا, اس کا مقصد اقتدار نہیں تھا, اس کا مقصد اقتدار نہیں تھا, وہ کسی اور چیز کی تلاش میں تھا, وہ کسی اور چیز کی فکر میں تھا جو وارث اقتدار تھا. لیکن جنہیں اقتدار سے دور رکھا گیا تھا اور لیکن اقتدار پہ نظریں جمائی ہوئی تھیں, انہوں نے پہل کر کے آپس میں طے کر لیا کہ اس طرح سے ہم اقتدار کو آپس میں تقسیم کریں گے. باہر کیف وہ وقت ہو گیا. اب یہاں سوال ہے, توجہ فرمائیے, دو بزرگ, یہ فیصلہ ہو گیا, خلیفہ اول منتخب ہو گئے بعنوان حاکم اور امت نے قبول کر لیا, سکوت اختیار کیا, خاموشی اختیار کی, جن جن کو فیصلہ سناتے گئے کہ یہ موضوع اگرچہ حساس موضوع ہے اور لیکن درعین حال اس کے حقائق ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں امت نے قبول کر لیا یہ فیصلہ, حالانکہ امت کے سامنے غدیر میں رسول اللہ نے ان کو بتایا تھا, اعلان کیا تھا, اس امت نے اپنے کانوں سے سنا تھا, اس کے خواص نے اپنے کانوں سے سنا تھا, لیکن کیا وجوہات بنی کہ وہ حزبیں وہاں دو فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گئیں اور پھر امت کو قانع کرنے میں کامیاب ہو گئے اور امت نے بھی مان لیا. کہ یہ مفصل موضوع ہے, یہاں وقت نہیں, میں نے عرض کیا کہ ضرورت ہے اس کی جاننے کی کہ کیوں لوگوں نے قبول کر لیا یہ فیصلہ. باہر کیف, دو بزرگ, ایک بنو ہاشم کے خاندان کے اور ایک بنو امیہ کے خاندان کا بڑا آدمی, عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا, امیر المومنین کے چچا, یہ بنو ہاشم کے سب سے بزرگ شخصیت تھے مدینے میں, اور دوسری طرف ابو سفیان. جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا, عباس مدینہ میں تھے لیکن ابو سفیان مدینہ میں نہیں تھا, یہ مدینہ سے باہر تھا, واپس آیا جب مدینہ تو پتہ چلا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یہ دونوں مل کر آئے, نہج البلاغہ کا خطبہ ہے یہ, یہ دونوں مل کر آئے امیر المومنین کے پاس آ کر کہا کہ یہ حق آپ کا تھا اور آپ کو نہیں ملا, ہم حاضر ہیں دونوں کہ آپ کا ساتھ دیں, آپ کی حمایت کریں. اور اس وقت ابو سفیان نے بنو امیہ کے سردستہ نے کہا, سرکردہ نے کہا کہ میرے پاس جنگی گھوڑے, جنگجو, جنگی اونٹ, سارا جنگی مشینری میرے پاس موجود ہے, بنو امیہ کا تمام طائفہ و قبیلہ و شاخیں, یہ سب کے سب آپ کے ساتھ ہیں اور یہ آپ کے چچا عباس ہیں, یہ بنو ہاشم کے بڑے ہیں, لہذا ہم اور دوسرے قبائل وہ بھی سارے آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ اٹھے قیام کریں, اپنا حق حاصل کریں. امیر المومنین کو ان دو بڑوں نے آ کر, ایک خود اپنے چچا اور ایک بنو امیہ کا سرکردہ آدمی, انہوں نے آ کر یقین دلایا کہ آپ کو اقتدار میں ہم لا سکتے ہیں, ہم آپ کی حمایت کر سکتے ہیں, ہم آپ کی تائید کر سکتے ہیں, ہم آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں. عزیزان توجہ فرمانا, امیر المومنین نے کیا جواب دیا؟ اگر اقتدار پہ علی کی نظر ہوتی علی علیہ السلام کے لیے بہترین موقع تھا, بلکہ علی کو اگر اقتدار پہ نظر ہوتی اور شمشیر سے اقتدار تک جانا ہوتا, نہ بنو ہاشم کی مدد کی ضرورت تھی, نہ بنو امیہ کی مدد کی ضرورت تھی. وہ شمشیر جس نے تنہا, جس ذوالفقار نے رسول اللہ کو بچایا اور رسول اللہ کی دعوت کو بچایا, وہ شمشیر اپنے اقتدار کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی, لیکن علی نے عہد کیا ہوا تھا کہ یہ شمشیر ہمیشہ علی کے حق کے لیے استعمال نہیں ہوگی, اس کے لیے استعمال ہوگی جو خدا نے دین مقرر کیا ہے. اقتدار کے لیے نہیں, اس حق کے لیے استعمال ہوگی جو اللہ نے بنایا ہے, اس کی حفاظت کے لیے استعمال ہوئی ہے اور آج تک ہوگی. امیر المومنین نے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ متا اسلمتا, تو مسلمان کب ہوا ہے؟ تو جو اسلام کا اتنا حامی بن کے آیا, تو جو میرا اتنا حامی بن کے آیا, تو بتا تو اسلام کب لایا ہے؟ حضرت نے فرمایا, جب اس نے منہ بنا لیا تو حضرت نے کیا فرمایا کہ تو نے اسلام قبول نہیں کیا, تو نے استسلام کیا ہے, تو نے اظہار اسلام کیا ہے تاکہ تیرا خون بہایا نہ جائے. اپنی جان فتح مکہ کے موقع پر کہ انتقام نہ لیا جائے, میرا خون نہ بہایا جائے, اظہار اسلام کیا ہے. عزیز من, یہ سیرت ہے علی علیہ السلام کی. یہ دیکھو علی کی مدد کو, علی کی مدد کو یہ لوگ آئے, طاقت لے کر آئے, وعدہ دے کر آئے اور اپنے وعدے پر عمل بھی کرتے, لیکن امیر المومنین کو معلوم تھا کہ ان کی نیتیں کیا ہیں. جب علی ایسی مدد ٹھکرا سکتا ہے تو پیرو علی کو بھی آج ایسی مدد کو ٹھکرانا چاہیے. ایسی مدد, ایسی حزبوں کی مدد قبول نہیں کرنی چاہیے. علی کو وہ محرومیت زیادہ اچھی لگی, ابو سفیان کی مدد سے حاصل کی ہوئے اقتدار سے بہتر ہے علی اقتدار سے باہر رہے. حضرت نے فرمایا کہ اسی خطبہ شکشکیہ میں ہے, تین نمبر خطبے میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حالات کا جائزہ لیا, میں نے حالات کا جائزہ لیا, مکمل جائزہ لیا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. میں نے تولا, میں نے ظاہر و باطن سب کچھ دیکھا, میں نے حقیقت دیکھی, میں نے فرد فرد کو دیکھا, اور اس فرد فرد کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ابھی میرے پاس فقط اہل بیت رسول رہ گئے ہیں, فقط اہل بیت رسول رہ گئے ہیں, اور میں نے ان کو قربانگاہ میں بھیجنے سے اور ان کو شہید کرانے کی بابت میں نے بخل ور, میں نے بخل اختیار کیا, بخل سے کام لیا, زند تو میں نے بخل سے کام, یہ الفاظ ہے امیر المومنین علیہ السلام کے, میں نے بخل سے کام لیا اور انہیں شہید نہیں کروایا, انہیں قتل نہیں کروایا, ان کی شہادت کی بابت میں نے بخل سے کام لیا. عجیب جملہ ہے یہ کہ کیوں آپ شہید ہو جاتے, بعد میں بھی تو شہید ہو گئے. جن کو علی نے بچایا تھا وہ بعد میں شہید ہو گئے, اہل بیت شہید ہو گئے, حسن شہید ہو گئے, حسین شہید ہو گئے, اولاد حسن و حسین شہید ہو گئے, کچھ بھی نہیں بچا آل علی کا. علی نے جس کو بچایا وہاں پر اور فرمایا کہ میں نے ان کو قتل کروانے سے بخل کیا کہ ان کو میدان قتال میں نہ بھیجوں, کیونکہ میرے پاس یہی رہ گئے تھے, فقط اہل بیت رہ گئے تھے, اور میں نے بخل سے کام لیا. عزیزان یہ کیا موقع تھا, یہ کیا فرما رہے ہیں امیر المومنین؟ امیر المومنین یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے شہید نہیں کروانا چاہ رہا تھا, بلکہ امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ شہادت اس وقت نتیجہ دیتی ہے جب وقت شہادت آ جائے, جب وقت شہادت آ جائے, اور وقت شہادت اگر شہادت نہ پیش کی جائے, جب شہادت کا وقت آ جائے, اس وقت اگر شہادت نہ پیش کی جائے تو انسان ناکام ہو جاتا ہے, اور بے وقت شہادت پیش کرنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا. آخر کار امیر المومنین نے سب کچھ قربان کر دیا, لیکن فرمایا وہ وقت شہادت نہیں تھا, موقع ہونا چاہیے. موقع شناس علی, موقع علی موقع پرست ہوتے, شمشیر اٹھاتے, ان حامیوں کی مدد لیتے اور اقتدار میں آ جاتے, اور دنیا بھی علی کو قبول کر لیتی. لیکن سب سے بڑی رکاوٹ علی کی راہ میں علی کا اپنا ضمیر تھا. علی موقع پرست, خود علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس وقت شہادتیں روکا, اہل بیت کی جان بچائی. کس لیے جان بچائی؟ اس لیے کہ جب وقت شہادت آ جائے گا یہ جانیں وہاں پر جائیں, یہ جانیں وہاں قربان. آخر علی خود بھی شہید ہو گئے. علی خود, علی کے خاندان کا کوئی فرد اس دنیا سے شہادت کے بغیر نہیں گیا. خود علی سمجھ, علی علیہ السلام بستر شہادت پر آخری شب جب تھی امیر المومنین کی, وہاں پر جب موت کے آثار سامنے دیکھے, ملک الموت کو دیکھ کر کیا کہا کہ اے موت تو آج علی کے ہاتھ آئی ہے, تو آج علی کے ہاتھ آئی ہے. علی 40 سال تیری تلاش میں نکلا ہوا تھا, ہر میدان میں تیری تلاش میں گیا. حضرت نے فرمایا میں بدر میں تیری تلاش میں گیا, میں احد میں تیری تلاش میں گیا, میں احد و خیبر و خندق میں تیری تلاش میں گیا, تو میرے ہاتھ نہیں آئی, آج تو علی کے ہاتھ آئی ہے. لہذا فرمایا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. خب اے علی, اس وقت میدان شہادت تھا, زیادہ سے زیادہ آپ شہید ہو جاتے, آپ کے خاندان والے شہید ہو جاتے. لیکن علی کیا فرماتے ہیں, اگر کوئی موقع پرست ہوتا رحلت رسول کے بعد جنگ شروع کر دیتا, لیکن جو موقع شناس ہے اسے معلوم ہے کب جنگ کا وقت ہوتا ہے, کب جنگ کا وقت ہوتا ہے, کب صلح کا وقت ہوتا ہے. عزیز من, دوسرا نمونہ باب عصمت سے فرصت شناسی کا, دوسرا نمونہ جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام. مظلوم امام, امام حسن بہت مظلوم امام, بہت مظلوم امام, آج تک مظلومیت حسن جاری ہے. کہ یہ کہ صلح و جنگ کربلا اور صلح امام حسن آج تک معمہ بنا دیا لوگوں نے, اتنی واضح چیز کو. امام حسن علیہ السلام صلح نہیں کرنا چاہ رہے تھے, نہ صلح کی. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب صلح کی صدام کے ساتھ تو ایک جملہ وہاں پر انہوں نے لکھا بھی اس پیام کے اندر, اور بیان بھی فرمایا کہ میں زہر کا پیالہ پی رہا ہوں. یہ صلح, میں زہر کا پیالہ پی رہا ہوں, صلح کو زہر کا پیالہ قرار دیا. اس وقت سے ذہن میں یہ بات آئی, یہ جملہ امام خمینی کا اس صلح نامے میں یہ رہنما بنا کہ صلح حسن کا پھر سے جائزہ لیا جائے, کہیں یہ بھی تو نہیں کہ یہ بھی زہر کا پیالہ تھا جو امام حسن نے پیا تھا. ایک زہر کا پیالہ جادہ نے پلایا تھا, ایک زہر کا پیالہ دوسروں نے پلایا تھا. وہ زہر کا پیالہ جو جادہ نے پلایا تھا اس سے فقط جگر حسن کٹا ہے, لیکن جو زہر کا پیالہ دوسروں نے پلایا اس سے تن حسین بھی پارا پارا ہوا ہے, اس سے تمام انبیاء کا جگر کٹا ہے, اس سے تمام معصومین کا جگر پارا پارا ہوا ہے. وہ زہر کا پیالہ, کتاب احتجاج, کتاب احتجاج بہت معتبر کتاب ہے, بڑی خوبصورت کتاب ہے, شاید اردو میں پرانا ترجمہ جیسے میرے ذہن میں ہے موجود ہے. اس کتاب کے اندر ائمہ معصومین کے احتجاجات ہیں. احتجاجات سے مراد مظاہرے نہیں ہیں, اردو میں ترجمہ احتجاج مظاہرے کو کہتے ہیں, لیکن عربی زبان میں احتجاج حجت قائم کرنے کو کہتے ہیں, اپنی حجت قائم کر کے دوسرے کو مغلوب کر دینا. ائمہ معصومین نے جو حجتیں قائم کی مختلف گروہوں کے سامنے, افکار کے سامنے, مختلف طبقات کے سامنے, اور اپنی حقانیت ثابت کی اور انہیں مغلوب کیا اور اپنا موقف ثابت کیا, وہ اس کتاب کے اندر بڑی خوبصورتی سے ذکر کیے گئے ہیں. ان میں احتجاجات امام حسن میں حضرت نے خود اس صلح کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ صلح میں نے کیوں کی ہے. امام نے فرمایا میں نے صلح اس لیے کی ہے کہ میرے سامنے دو صورتیں تھیں, ایک میرا دشمن اور ایک میرے دوست. دشمن کا بھی ایک منصوبہ تھا میرے بارے میں, دوستوں کا بھی منصوبہ تھا میرے بارے میں, ساتھیوں کا. ایک ساتھیوں کا منصوبہ, ایک دشمنوں کا منصوبہ. دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے کسی طرح سے راستے سے ہٹا کر کسی بھی طرح سے ہر ممکنہ طریقے سے اقتدار تک آ جائے, یہ دشمن کا منصوبہ تھا. لیکن اپنوں کا منصوبہ کیا تھا, ساتھیوں کا منصوبہ کیا تھا؟ حضرت فرماتے ہیں ساتھیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ مجھے پکڑ کے اسیر کر کے رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے ہاتھ فروخت کر دے. یہ الفاظ ہیں امام علیہ السلام کے, مجھے رسیوں میں باندھ کے مجھے فروخت کر کے اور اس کے بدلے میں قیمت وصول کر لیں. جب میں نے یہ دو منصوبے دیکھے, ان کے منصوبے کو ان کے منصوبے کے ساتھ جب ملایا تو مجھے دشمن کا منصوبہ ان کے منصوبے سے اچھا لگا, میں نے اس کے ساتھ صلح کر لی. کیوں؟ اس وقت بھی تو شہید ہو جاتے, اس وقت بھی امام شہید ہو جاتے, بعد میں بھی تو شہید ہو گئے, اس وقت شہید ہو جاتے. یہ سوال ہے مختلف ذہنوں کے اندر. شہید ہو جاتے. عزیزان من, امام کو خدا نے بصیرت دی ہوتی ہے, امام فرصت شناس ہوتا ہے, امام موقع شناس ہوتا ہے, امام وقت شناس ہوتا ہے, امام کو معلوم ہے وقت شہادت کب آتا ہے. امام اس وقت جان دے دیتے, شہید ہو جاتے, لیکن اس شہادت کا نتیجہ کیا نکلتا؟ وہ شہادت جو منصوبہ بنایا گیا تھا, منصوبہ یہ تھا کہ امام حسن کو اپنے ہی لشکر میں سے کسی کے ہاتھوں شہید کروایا جائے, اور پھر اس کے بعد شہید کروا کر پھر اس کے بعد یہ نہ کہا جائے کہ شامیوں نے شہید کروایا, یہ نہ کہا دشمنوں نے شہید کروایا, یہ کہے کہ اپنوں نے ہی مار دیا. اور جس طرح خلیفہ سیوم کو قتل کر کے پھر اس کے بعد ایک فتنہ کھڑا کر دیا گیا, امام حسن علیہ السلام جانتے تھے کہ پہلے انہوں نے یہ تجربہ کر لیا ہے, پہلے یہ تجربہ کر لیا ہے کہ قتل کروا کے مدعی بھی بن بیٹھتے ہیں قاتل. اس وقت امام نے کہا یہ شہادت کا مناسب وقت نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر آج میں شہید ہو جاؤں میرا خون کس گریبان پہ ڈھونڈا جائے گا, کس دامن پہ ڈھونڈا جائے گا, کس کی آستین پہ لگا ہوگا, کون ذمہ دار ہوگا میرے خون کا؟ یہ وقت شہادت نہیں ہے. اس لیے امام علیہ السلام نے وہاں شہادت پہ اقدام نہیں کیا. لیکن وہی امام بعد میں جب وقت شہادت قریب آ گیا, امام علیہ السلام کو جام زہر پلایا گیا, جب امام نے پی لیا تو اسے کہہ دیا کہ تو اپنی آرزو کو پہنچ گئی ہے, کہہ دیا تو اب بتا دے اس کو کہ تو اپنی آرزو کو پہنچ گئی ہے. امیر شام نے جادہ کو یہ کہا تھا, پیغام بھیجا تھا کہ اگر تو امام حسن کو شہید کر دے میں تجھے خاتون اول مملکت بنا دوں گا, یزید کی بیوی بنا دوں گا, یزید حکومت میں آئے گا اور تو دارالخلافہ میں آ کر خاتون اول بن جائے گی. اس نابکار عورت نے اس لالچ میں آ کر یہ زہر کا پیالہ امام کو پلا دیا. اب امام کو معلوم تھا شہید ہو گئے, جب وقت آیا تو شہادت ہو گئی. لیکن آج امام کی شہادت معلوم ہے کس نے کروائی تھی؟ جب وقت شہادت آیا شہادت پیش کر دی, لیکن جب وقت نہیں تھا, موقع نہیں تھا شہادت کا, وہاں پر امام نے اقدام نہیں کہ وہاں صلح کر لی. صلح نہیں کی جان بچانے کے لیے, امام حسن نے صلح جان بچانے کے لیے نہیں کی تھی, فتنہ ناکام کرنے کے لیے صلح کی تھی. فتنہ ناکام کرنے کے لیے امام نے صلح کی تھی. عزیزان, بہت نمونے موجود ہیں ائمہ اطہار کی زندگی میں کہ خود معصومین نے ایک کام ایک وقت میں نہیں کیا, وہی کام دوسرے وقت میں خود معصوم نے انجام دے دیا, وہی کام دوسرے وقت نے انجام دے دیا. کیوں اس وقت نہیں کیا, اس وقت کر دیا, اس وقت نہیں بولے اس وقت بول پڑے. اس لیے کہ امام کو معلوم ہے کہ کب موقع ہوتا ہے, کب بولنے کا موقع ہے, کب خاموشی کا موقع ہے, کب سکوت کا موقع ہے. امام موقع پرست نہیں ہوتا, موقع شناس ہوتا ہے. اگر موقع پرست ہوتے علی ہمیشہ اقتدار میں ہوتے, لیکن علی موقع شناس تھے, موقع پرست نہیں تھے. موقع شناس, موقع پرستی میں, فرصت پرستی میں, اپورچونسٹ بننے میں انسان کو اپنا اقتدار تو مل جاتا ہے, لیکن ہوتا کیا؟ علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں ہوتا کیا, اقتدار تو مل جاتا لیکن دین خدا کا وہ سفر رک جاتا. علی اقتدار کے تخت پر بیٹھے ہوں تو بھی امام ہیں, اور علی گھر میں بیٹھے ہوں تو بھی امام ہیں. خداوند تبارک و تعالی نے دین کی حفاظت کا کام امام کے سپرد کیا, مقتدرین کے سپرد نہیں کیا, امام کے سپرد کیا. عزیزان, جس طرح سال ہا سال علی کی شمشیر نے دین بچایا, سال ہا سال علی کی خاموشی نے بھی دین بچایا. امیر المومنین اس لیے فرماتے ہیں, مجھے معلوم تھا, میں نے تولا, میں نے پرکھا, میں نے حالات کا جائزہ لیا, میں نے دیکھا کہ کب اقدام کا وقت ہے. اسی موقع پر حضرت نے اقدام کیا. یہ موقع پرستی سیرت کے اندر نمونے ہیں. وقت کی پہچان کہ مناسب وقت کیا ہے کامیابی کی چابی ہے. اور عزیزان, جس طرح حضرت کا فرمانا ہے, ایک حدیث میں ہے, ظاہراً یہ حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے ہی مروی ہے لیکن نہج البلاغہ میں نہیں ہے, اس حدیث میں امام فرماتے ہیں بادر الفرصہ, بادر الفرصہ, جب فرصت آئے تو مبادرت کرو, فوراً اقدام کرو. بادر یعنی فوراً کود جاؤ. یا بعض روایات کے اندر ہے کہ جب فرصت تمہیں میسر آئے فاقتہم, چھلانگ لگا دو اس کے اندر. فاقتہم اقتحام, چھلانگ لگانے کو کہتے ہیں, کود جانے کو. کہ البتہ کودنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. علامہ اقبال بتا گئے کون کودتا ہے کون نہیں کودتا. اقبال ہے نا, سروکار اقبال سے رکھا کریں, کبھی کبھی وقت نکال کے اقبال کو پڑھا کریں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی, عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. یہ گفتگو اسی سلسلے سے مربوط پہلے کی ہے. اگر حضرات کے پاس فرصت ہو, جن کے پاس, خصوصاً یہ جوان, نیٹ سے پیگیری کریں ان مباحث کی, چونکہ ساری ایک ہی مجلس میں تھوڑی سی فرصت میں, گھنٹے سوا گھنٹے ڈیڑھ میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی. اگر وہ سابقہ گفتگو بھی سنتے رہیں تو ایک سلسلہ متصل ہو جائے گا, آپ کے فکری ایک لائن بن جائے گی آپ کے لیے انشاءاللہ. یہ گفتگو ہو چکی ہے جس کو میں ابھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں. حیات طیبہ ایک عنوان ہے گفتگو کا, اس کے اندر یہ ابھی جو اشارہ کر رہا ہوں جس گفتگو کے اندر, یہ حیات طیبہ میں ذکر کی ہے. حیات طیبہ میں یہ اشارہ کیا ہے, اللہ کا وعدہ ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, کہ ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. جو مرد اور عورت عمل صالح انجام دے اور مومن ہو, ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. وہاں یہ عرض کیا ہے کہ حیات کے مرتبے ہیں. ایک مرتبہ نامیاتی ہے حیات کا, ایک مرتبہ حیوانی ہے حیات کا, ایک مرتبہ انسانی ہے حیات کا, اور ایک مرتبہ ایمانی ہے حیات ہے. یہ سب سے عالی ترین حیات حیات ایمانی ہے, جسے قرآن نے حیات طیبہ کا نام دیا ہے. حیات نامیاتی میں, حیات نامیاتی اس وقت ہوتی ہے جب مٹی کے اندر نشو و نما شروع ہو جائے. یہ حیات نامیاتی کا آغاز ہے, نباتاتی حیات, بایولوجیکل حیات. دوسری حیات حیوانی ہے کہ جس میں نمو, رشد و نشو و نما کے علاوہ اس کے اندر احساس بھی آ جائے اور اس کے اندر حرکت بھی پیدا ہو جائے. اور تیسری حیات انسانی ہے کہ جب اس کے اندر عقل آ جائے. عقل کی پیدائش یا عقل کا ظہور علامت ہے حیات انسانی کے لیے. اور پھر عقل جس مرتبہ حیات کی دہلیز میں انسان کو لا پہنچاتی ہے وہ حیات ایمانی ہے. جب حیات انسانی اپنے عروج پہ جا پہنچتی ہے, حیات ایمانی شروع ہو جاتی ہے وہاں سے, حیات طیبہ. حیات انسانی کے لیے عقل ضروری ہے, لیکن عقل کی کئی شکلیں ہیں یا کئی طرح کی عقل ہے. ایک ہے عقل, عقل حسابگر, بنیا عقل, جس کا کام نفع اور نقصان سمجھنا ہے. یہ عقل سب کے اندر موجود ہے، مومن ہو بے دین ہو، دیندار ہو، کافر ہو، منافق ہو، سب کے اندر مشترک ہے. ہر وہ شخص جو اپنا نفع سوچ لیتا ہے اور اپنا نقصان بھی سمجھتا ہے، اس کے اندر یہ عقل موجود ہے. یہ عقل حسابگر، عقل بنیا. ایک ہے عقل مکار، عقل مکار چالاک، کہ جب امام علیہ السلام عقل کا معنی کر رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ والذی فی معاویہ، کیونکہ وہ اپنے زمانے میں بہت مشہور تھا کہ عقل مند آدمی، بہت عقل مند مشہور تھا اپنے زمانے میں. امام نے عقل کی ڈیفینیشن بیان کی، لوگوں نے سوال کیا کہ وہ جو اس کے اندر ہے وہ کیا ہے. حضرت نے فرمایا تلک النکرا تلک الشیطنہ، یہ شیطنت ہے، مکاری ہے، چالاکی ہے، یہ عقل وہ نہیں ہے جو حضرت بیان کر رہے تھے. چالاکی کو بھی عقل کہتے ہیں. خوب ہیں اس ایسے عقل مند ہیں. آج عقل مند ہم اس کو کہتے ہیں جو حساب کتاب خوب کرتا ہو. ایک مومن اپنے اولاد کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اپنے بیٹوں کے بارے میں، کہہ رہے تھے کہ ایک میرا بیٹا اللہ والا ہے، اللہ لوگ ہے، اور ایک کا کہہ رہے تھے بہت عقل مند ہے. میں نے کہا یہ اللہ والا کیا ہے اور عقل مند کون سا ہے، یہ بتائیے. کہنے لگے کہ یہ اللہ والا وہ ہے کہ اس کو دکان پہ بٹھاتا ہوں، زیادہ سے زیادہ 2 روپے کی چیز 5 روپے میں بیچتا ہے، اور کوئی مانگنے والا آ جائے اس کو خالی نہیں لوٹاتا، اور کسی جگہ کچھ ضرورت پڑ جائے یہ وہاں پہنچ جاتا ہے، دکان بند کر کے چلا جاتا ہے. اکثر ریلیوں سے پکڑ کے لاتا ہوں اس کو واپس دکان میں. کہا یہ اللہ والا ہے. میں نے کہا وہ عقل مند کیسا ہے؟ کہنے لگے وہ عقل مند ماشاء اللہ ایسا ہے کہ وہ 5 روپے کی چیز 200 روپے میں بیچتا ہے، اور جب وہ دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے میں مطمئن ہوں کہ آج کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور یہ جو اللہ والا ہے، یہ بعض کسٹمر ایسے آتے ہیں ان کو چیز بھی دے دیتا ہے، جیب سے پیسے بھی دے دیتا ہے، ساتھ ان کو مدد کرتا ہے ساتھ ان. اس کو کہتے ہیں یہ عقل مند ہے. کیوں عقل مند ہے؟ چونکہ پیسے زیادہ کماتا ہے، نفع زیادہ کماتا ہے، 5 کے 200 بناتا ہے. اس کو کہہ رہے تھے عقل مند ہے. یہ کون سی عقل ہے؟ بنیا عقل. یہ عقل ہے انسان کے اندر، سب کے اندر ہے. ایک عقل مکار ہے. عقل مکار یعنی وہ عقل جو کوئی ذمہ داری اپنے دوش پر نہیں لیتی، ہر میدان سے بڑی چالاکی سے اور بڑی ہوشیاری سے نکل جاتی ہے، اور اپنی پرسنلٹی بنا کے رکھتا ہے آدمی، کچھ کیے بغیر بہت کچھ ہو. اچھا مومن ہوتا ہے، یہ چالاک لوگ ہوتے ہیں. دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، دیکھو پھنس گئے ادھر. اگر کوئی ذمہ داری قبول کر لے، یہ مسجد میں نے بنانی ہے، یہ فلاں مدرسہ میں نے بنانا ہے، کہتے ہیں بے وقوف. اب ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے وہ قبول نہیں کیا، چپکے سے نکل آئے، ہم نے ہوشیاری دکھائی وہاں پر. یہ اپنے آپ کو ہوشیار و چالاک کہتے ہیں، یہ بھی عقل مند لوگ ہیں. ایک یہ عقل ہے. ایک عقل ہے جو وہم، توہم کو عقل کہتے ہیں. وہم، چھوٹی اور جزی اور معمولی چیزوں کو اہمیت دینا، کہتے ہیں یہ بہت عقل مند ہے. عموماً خواتین میں یہ عقل زیادہ ہوتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت اہمیت دیتی ہیں، معمولی باتوں کو، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان کو بھی زیادہ اہمیت دینا، ان سے بھی کیڑے نکالنا، کہتے ہیں یہ بہت عقل مند ہے. یہ سر سے پاؤں تک، بہو کے ناخن سے بال تک، ہر چیز جو ہے، سانس جو ہے وہ نکال لیتی ہے نا. یہ عقل وہمانی ہے، تو وہماتی عقل ہے. ایک ہے عقل علمی. عقل علمی یا عقل کشاف، جس عقل کا کام پڑھنا پڑھانا سمجھنا ہے. یہ جو اچھے بچے پڑھتے ہیں، نمبر لیتے ہیں، یا کتاب اچھی سمجھ میں آتی ہے، گفتگو اچھی سمجھ لیتے ہیں، یا اچھی گفتگو کر لیتے ہیں عالمانہ، ان کے اندر عقل علمی ہے، عقل کشاف ہے. یہ ساری عقل اگر انسان کے اندر آ بھی جائیں، حیات انسانی کی علامت نہیں ہے. عقل بنیا آ بھی جائے، عقل مکار آ بھی جائے، عقل وہمانی آ بھی جائے، زنانہ عقل اگر وہ آ بھی جائے انسان میں، اس سے انسان ابھی مقام انسانی پہ نہیں پہنچتا. عقل انسانی وہ 5ویں عقل ہے. حتیٰ عقل علمی بھی آ جائے تو بھی انسان اس مقام علمی تک ابھی مکمل نہیں پہنچا. وہ عقل جس کا روایات میں، اصول کافی میں ائمہ معصومین نے ذکر کیا، جس کی جنود بتائے، جس کی اہمیت بتائی، وہی عقل جو جبریل آدم کے پاس لے کر آئے اور آدم نے اس کو رکھ لیا کہ اگر وہ تو حیا بھی ہے، دین بھی ہے، سب کچھ ہے. اس عقل کا علماء نام رکھتے ہیں عقل عملی. عقل عملی وہ عقل جو انسان کو حق و باطل بتاتی ہے, وہ انسان کو جو غلط اور صحیح راستوں میں تشخیص کرواتی ہے, وہ عقل جو میزان ہے, اور وہ عقل جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یہ رسول باطنی ہے, یہ اندرونی روشنی ہے, وہ عقل. ایک بنیا عقل ہے حسابگر. آپ توجہ فرمائیں, کودتا کون ہے؟ آتش نمرود میں کود جاتا ہے. کون کودتا ہے؟ بنیا عقل کبھی بھی نہیں کودتی, وہ ہر جگہ پھڑے کھڑے ہو کر حساب کتاب کرتی ہے. کربلا میں بھی, کربلا میں کودتی نہیں ہے, کربلا تک جاتی ہے بنیا عقل, کیلکولیٹر لے کے ادھر باؤنڈری پہ کھڑی رہتی ہے, حساب کرتی ہے. حسین پر صلوات پڑھوں زیادہ فائدہ ہے یا حسین کی مدد کروں تو زیادہ فائدہ ہے؟ وہ کہتا ہے مدد کرنے جاؤں گا شاید مجھے بھی کوئی تیر لگ جائے, لہذا باہر کھڑے ہو کے سلواتیں پڑھتا رہوں تو کوئی تیر بھی نہیں لگے گا اور فائدے کا فائدہ ہے. لہذا کیلکولیٹر اس کے ذہن میں ہوتا ہے, یہ بنیا عقل ہے, یہ نہیں کودتی. وہ کون سی عقل ہے؟ وہ عقل عملی خدا شناس ہے کہ جو انسان کو حسین کے قریب لا کے چھوڑ کے پھر کیا کہتی ہے کہ میرا کام تجھے حسین تک پہنچانا تھا, حسین امام عشق ہے ابھی, حسین امام عشق ہے, اب تیرا کام آگے. عقل وہ کون سی چیز ہے جو کود جاتی ہے, جسے حسین چراغ بجھا کے کہتے ہیں کل مارا جائے گا نکل جا یہاں سے, وہ جانے کے لیے تیار نہیں. ہر آدمی نہیں کود سکتا, بنیا عقل کبھی بھی نہیں کودتی چونکہ وہ فوراً حساب کرتی ہے فائدہ کتنا ہے نقصان کتنا ہے, جائے گا کتنا آئے گا کتنا. وہ آئے والے کو دیکھتا ہے کہ جتنا آئے گا وہ, یہ تو نقصان میں ہوں گھاٹے میں ہوں, بس میں یہاں پر نہیں جاتا. بنیا عقل نہیں کودتی, وہ عقل ہے جو انسان کو عشق کے میدان میں اتار دیتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب فرصت کا وقت آ جائے انتہزو اٹھو وقتہم, کود جاؤ اس کے اندر, فرصتوں میں کود جاؤ, مواقع جب مناسب آ جائے ان میں کود جاؤ, جب اقدام کا وقت آ جائے اس میں کود جاؤ. اس وقت بیٹھ کر کیلکولیٹر لے کر حساب کتاب مت کرتے رہو. لیکن جو نہیں کودتے, فرصتوں سے استفادہ نہیں کرتے, ہمیشہ کے لیے پچھتاتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں بادر الفرصہ قبل ان تکون غصہ, اس سے پہلے کہ فرصت غصے میں بدل جائے اس سے استفادہ کر لو. اگر فرصت سے استفادہ کرو تمہاری کامیابی کی ذریعہ بن جائے گا, اور اگر فرصت کو ضائع کرو زندگی بھر کی تکلیف بن جائے گا. غصہ کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, جب پھنس جائے انسان کے گلے میں پانی پھنس جائے یا کھانا, اور تکلیف دہ حالت ہوتی ہے, نہ اس حالت سے انسان نکل سکتا ہے, اس کو اگل کے نہ ننگل کے, اس حالت میں انسان پڑ جاتا ہے اگر فرصتوں سے فائدہ نہ اٹھائے انسان. آئمہ اطہار کی زندگیاں اگر دیکھیں, یہ نشے و فراز جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ فرصت شناسی کی علامت ہیں. ایک وقت رسول اللہ مدینہ مکہ میں تھے, اور مکہ میں آ کر روز شکنجے ہوتے رسول اللہ کے ساتھیوں کو, توہین ہوتی, انسلٹ ہوتی, برا بھلا کہتے, جو کچھ کہتے. رسول اللہ کے ساتھی آ کر روز ریکویسٹ کرتے حضرت سے آ کر کہ ہمیں بھی موقع دیں, اگر وہ ہمیں دو تھپڑ مارتے ہم ایک تو تھپڑ ماریں جواباً. حضرت فرماتے نا یہ موقع نہیں ہے, یہ موقع نہیں ہے. لیکن یہی رسول جب مدینہ میں آ گئے, اب لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ اے رسول جنگ میں ہمیں روک دے, ہمیں معاف کر دے, ہم جنگ میں نہ جائیں گھر میں بیٹھے رہیں. رسول فرماتے ہیں گھر میں بیٹھنا آرام ہے, جرم اب وقت آ گیا ہے, اب جوہر دکھاؤ. کل کو جب وقت نہیں تھا تم جذبات میں آتے تھے, بہت سارے تھے جذبات میں آتے. اصحاب رسول اللہ میں ایسے حضرات تھے بہت سارے, کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ دجال کی صفات بتا رہے تھے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی, اس کا ایسا اولیہ ہوگا. اتفاقاً اسی وقت مسجد النبی کے باہر سے ایک شخص اسی اولیہ کا جا رہا تھا, ایک مومن جذباتی انہوں نے دیکھا کہ جا رہا ہے, اسی وقت اٹھے تلوار نکالی رسول اللہ کے سامنے اور کہا کہ رسول اللہ میں اس کا کام تمام کر دوں جا کر. حضرت نے فرمایا کہ ابھی نہیں سنا میں کیا کہہ رہا تھا, اگر یہ دجال ہے تو اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اگر یہ دجال نہیں ہے مظلوم ہے تو تو اس کو کیوں اس کے اوپر تو غصے میں آ گیا ہے؟ یہی بزرگوار کہتے ہیں جب جنگ خندق میں تھے امیر المومنین, جنگ خندق میں ایک آیا شخص عمر ابن عبدود کے قتل کے بعد حضرت کے مقابلے میں آیا, امیر المومنین گئے اسے جنگ کرنے کے لیے, اسے معلوم نہیں تھا, شاید اس نے دیکھا ہوا نہیں تھا امیر المومنین کو, یا پہچانتا نہیں تھا شکل سے چہرے سے, یا وہ جنگی خود کی وجہ سے اندازہ نہیں تھا. جب امیر المومنین نے رجز پڑھا تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو علی ہے, یہ تو حیدر ہے. وہ بھاگا وہاں سے, بہت تیزی سے بھاگا. امیر المومنین, ابھی ہم تو امیر المومنین کو شاہ اور شہنشاہ سمجھتے ہیں, اور جو امیر المومنین کی سواری بناتے ہیں سونے سے لدی ہوئی, اور عقیدت کی وجہ سے نا ہم کہ امیر المومنین کی ایسی شاہی سواری ہوگی. امیر المومنین کا گھوڑا وہ بہت دبلا اور لاغر سا گھوڑا تھا, دوڑ نہیں سکتا تھا, وہ اصل دوڑ نہیں سکتا تھا. بہت لوگ کہتے بھی تھے کہ آپ جو مرکز جہاد ہیں یہاں پر, تو آپ کے پاس تو ایک بہت تیز رفتار گھوڑا ہونا چاہیے. حضرت فرماتے تھے کہ تیز رفتار گھوڑا دو کاموں کے لیے چاہیے, میں دونوں نہیں کرتا. ایک تو یہ کہ دشمن بھاگ جائے اس کا پیچھا کرو, اور ایک یہ کہ خود دشمن سے بھاگ جاؤ. حضرت نے کہا میں دونوں کام نہیں کرتا, اگر کوئی میرے ہاتھ سے بھاگ گیا تو بھاگ گیا, اور میں کسی سے بھاگنے والا تو مجھے اتنا تیز رفتار گھوڑا نہیں چاہیے. اور یہی ہوا جنگ میں, وہ شخص آیا جو ہی اس کو پتا چلا یہ علی ہے وہ بھاگ گیا, گھوڑا دوڑایا اس نے اور چلا گیا. ادھر بزرگوار بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ دشمن ہاتھ آیا ہوا جا رہا ہے اور علی اس کے پیچھے نہیں جا رہے. تو حضرت نے فرمایا کہ علی بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے. کہا نہیں, یہ موقع ہاتھ آیا ہوا ہے, دشمن ہاتھ چڑھا ہوا ہے, اور کہا کہ اگر مجھے اجازت دیں, وہ نہیں کہے تو میں اس کو کام تمام کر رہا ہوں. بہت رسول اللہ نے سمجھایا لیکن وہ مانے نہیں, اصرار کیا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے پھر موقع ہے تو جاؤ. انہوں نے گھوڑا بہت تیز رفتار تھا دوڑایا, پہنچ گئے اس تک. اس شخص نے سوچا کہ علی تو نہ اتنا تیز رفتار گھوڑا ہے ان کا, اور نہ کسی بھاگنے والے کے پیچھے آتے ہیں, تو میں دیکھ تو لوں کہ یہ خود علی ہے یا کوئی اور ہے. اس نے گھوڑا موڑا دیکھنے کے لیے, انہوں نے بھی موڑ لیا, واپس آ گئے. رسول اللہ نے پوچھا کیا ہوا, کام تمام کر رہے؟ کہا نہیں, وہ رحم آ گیا مجھے اس پر. خب یہ عزیزان امیر المومنین فرصت شناس ہیں, معلوم ہے کب جنگ کرنی ہے, کب شہادت دینی ہے, کب خاموشی اختیار کرنی ہے. یہ فرصتیں تھیں جن سے علی نے فائدہ اٹھایا. اور آج اگر دین باقی ہے تو دو چیزوں کا نتیجہ ہے, ایک علی کی ذوالفقار کا نتیجہ, ایک علی کی خاموشی کا نتیجہ. اور پھر علی نے جس چیز کو بچایا وہ آل علی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کربلا میں سید الشہداء نے فرصت شناسی کا بڑا اعلی نمونہ پیش کیا. این اس وقت پر پیکر یزیدیت پہ ضرب وارد کی جب وقت مناسب تھا. لوگوں نے بہت روکا امام حسین علیہ السلام کو, بہت روکا. آپ پڑھیں, تعجب کی حد تک روکا, حیرت کی حد تک روکا لوگوں نے, اور حیرت کی حد تک حسین نے ان کو ٹھکرایا. خدا شاہد ہے جب یہ حصہ پڑھتا ہے انسان بہت حیرت ہوتی ہے, دونوں پر حیرت ہوتی ہے, روکنے والے پر بھی اور نہ رکنے والے پر بھی. بھائی نے روکا, محمد ابن حنفیہ نے روکا, عمر ابن علی ابن ابی طالب نے روکا, اپنے بھائیوں نے روکا, ام سلمہ ام المومنین زوجہ رسول نے روکا, اپنے قریبی ترین رشتہ داروں نے روکا, بنو ہاشم نے روکا, دوسروں نے روکا, ہمدردوں نے روکا, بے دردوں نے روکا, سب نے روکا حسین ابن علی کو. اور ایک موقع پر تو حسین ابن علی نے تنگ آ کر یہ جواب دیا ان روکنے والوں کو، افن لہذا الکلام، تف ہو تمہاری ان باتوں پر، بجائے اس کے کہ تم میری آواز پہ لبیک کہو، مجھے بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو، میری آواز پہ لبیک کہو، نہیں رکے سید الشہداء، کیونکہ وقت مناسب یہی تھا، اسی وقت پہ اقدام ضروری تھا، اور وہی مناسب وقت کا اقدام تھا عزیزان جس نے دین کو بچا لیا. جان دینا، بر وقت جان دینا، کربلا فرصت شناسی کا بہترین وقت ہے، اور یہ عزاداریاں، یہ مجالس، یہ انسان کے اندر یہی بصیرت پیدا کرتی ہیں. ہم نے ان کو رسم بنا لیا ہے، عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری تسلسل عاشورا ہے. عاشورا رسم نہیں ہے، عاشورا بزم بھی نہیں ہے، عاشورا رزم ہے، عاشورا رزم ہے، عزاداری تسلسل رزم ہے، رسم نہیں ہے، بزم بھی نہیں ہے. اس شاعر عظیم کے بقول کہ حسین تو کربلا میں مر گئے لیکن زینب نے کربلا کو مرنے نہیں دیا. کربلا کو مرنے نہیں دیا. کربلا می مورد اگر زینب نہ بود، کربلا مر جاتی اگر زینب نہ ہوتی، شیعہ می پج مورد اگر زینب نہ بود، اگر زینب نہ ہوتی شیعہ مرجہ جاتا، اسلام مرجہ جاتا، خدا شاہد ہے اسلام مرجہ جاتا اگر زینب نہ ہوتی. امام معصوم نے جو لقب دیا، عربوں کے اندر ایک رواج ہے کنیا سے ہر ایک کو یاد کرتے ہیں، کنیا کنیا، جس طرح ابو الحسن، ابو القاسم، ابو عبداللہ، امام حسین علیہ السلام کا نام ہے کنیا ہے ابو عبداللہ، لیکن ائمہ اطہار نے جناب زینب کا کنیا دیا ام المصائب. ام المصائب کی ماں، مصائب کی بیٹی نہیں، مصائب کی ماں. مصائب کی بیٹی اور مصائب کی ماں میں فرق کیا ہے؟ مصائب کی بیٹی وہ ہوتی ہے جو مصائب کی آغوش میں پلی ہو، اور مصائب کی ماں وہ ہوتی ہے جو اپنی آغوش میں مصائب پال رہی ہو، جو اپنی آغوش میں مصائب پال رہی ہو. مصائب کی ماں تھی. ایک دن ماں مدینے میں آئی، ماں نے فرصت سے استفادہ کیا، سیدہ زہرا نے فرصت سے استفادہ کیا، فرصت شناسی زہرا جس نے دین کو بچایا، مسجد نبی میں گئی، جا کر خطبہ دیا، لوگوں کو متوجہ کیا، کس راہ پہ چل پڑے ہو تم، میرے بابا نے تمہیں کون سا راستہ بتایا تھا، تم کس راہ پہ چل پڑے ہو. خطبہ دیا، خطبہ جب دیا سر پہ چادر موجود تھی. بعض روایات میں ہے کہ سامنے پردہ بھی حائل کیا گیا تھا، سامنے پردہ حائل کیا گیا، جناب سیدہ نے خطبہ دیا، سر پہ چادر موجود تھی. میں کہوں گا جناب سیدہ بڑا سخت تھا آپ کے لیے وہ خطبہ دینا، بہت سخت تھا آپ کے لیے وہ خطبہ دینا، پردہ حائل تھا، سر پہ چادر موجود تھی، آپ کے بازو بھی کھلے ہوئے تھے، پھر بھی زہرا جب خطبہ دے کے واپس آئی، روتی ہوئی واپس آئی، فریادیں کرتی ہوئی واپس آئی. جب گھر کے اندر داخل ہوئی، علی پوچھتے ہیں زہرا رو کیوں رہی ہو، فاطمہ رو کیوں رہی ہو، رو کر کیا فرماتی ہے، اے علی جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوا، اے علی مجھ سے گواہ مانگے گئے، میری بات ٹھکرا دی گئی، میری بات کو جھٹلا دیا گیا، مجھ سے گواہ مانگے گئے. میں کہوں گا اے بی بی آؤ ذرا ثانیہ زہرا، آج آپ کی بیٹی بازار کوفہ میں موجود ہے، بازار ہے, سامنے کوئی پردہ حائل نہیں, سر پہ ردا نہیں ہے, ہاتھ پسے گردن بندے ہیں, ہاتھ پسے گردن بندے ہیں. آپ دیکھیے ثانیہ زہرا ام المصائب خطبہ دے رہی ہے, مصائب کی ماں خطبہ دے رہی ہے, اب کربلا بچا رہی ہے, حسین کا مقصد بچا رہی ہے, حسین کا کام بچا رہی ہے. فاطمہ آ کر دیکھیے آپ کی بیٹی آج خطبہ دے رہی ہے, آج کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے. عزاداروں جب خطبہ دے کر جب شام کا سفر طے کر کے واپس آتی ہے مدینہ کے اندر, بی بی نے کیا کیا مصائب جھیلے, کیا کیا مصائب برداشت کیے. ام المصائب کیوں کہا اما نے, کیوں کہا ام المصائب ہے, ہماری جدہ ام المصائب ہے. جب روزہ رسول پہ پہنچی, روزہ رسول پہ آ کر لوگوں کو کہتی ہے لوگو ذرا روزہ رسول سے باہر چلے جاؤ, مجھے اپنے نانا سے کچھ کہنا ہے, مجھے اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے. لوگ کہنے لگے بی بی ہم بھی سننا چاہتے ہیں, آپ نانا سے کیا کہتی ہیں. فرماتی ہے جو میں کہوں گی فقط نانا برداشت کر سکتے ہیں, اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا. سجاد سے بھی چھپا کے لائی ہوں, کچھ ایسے مصائب تھے سجاد سے چھپا کے لائی ہوں, صرف نانا کو بتانے ہیں. ایک دفعہ بی بی نے کیا کیا, آستینے آگے بڑھائی, آستینے الٹی, اپنے نیلے زخم دکھائے, اور آ کر کیا کہتی ہے نانا یہ نیلے زخموں کے نشان, یہ رسیوں کے نشان ہے, میں کربلا سے شام تک باندھ کے لے جایا گیا, نانا تیرا دین بچایا. پھر اس کے بعد بی بی کیا فرماتی ہے, نانا اگر حیا مانے نہ ہوتی میں اپنی پشت دکھا سکتی, میری پشت تازیانوں سے سیاہ ہو. لعنت اللہ علی الظالمین, فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم, یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. بانیان مجلس, شرکائے مجلس, منتظمین مجلس, مجلس کے لیے دیگر انتظامات, تبرک و نیاز کا انتظام کرنے والے مومنین کے جو مرحومین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں, پروردگارا انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما, ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما, ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما, ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما, آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما, حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما, ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما, مملکت پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد اس ملک کے اندر دہشت گردی, فرقہ واریت, فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام و پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پارا چنار اور دیگر مقامات پر، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان آزاداری و تشیع اگر لائے کہ اصلاح نہیں، انہیں نیست و نابود فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما. تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، آپ اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس و منتظمین مجلس کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.